من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلاوت شروع کرتے ہیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 22 پارہ شروع کریں گے اس سے پہلے کہ ہم اس پارے کو سمجھیں چند باتیں پچھلے پارے کے ناطے سے 21 پارے کے آخری حصے میں ہم نے سورۃ الاحزاب شروع کی تھی تھوڑا سا ان حالات کو اور آج کے حالات کو ریلیٹ کرتے ہوئے سمجھیں گے کہ سورۃ الاحزاب آپ کو مجھے پڑھنی کیوں لازمی ہے آج کے دور کے دو بہت بڑے پروپیگنڈے امت مسلمہ کی ناکامیوں اور امت مسلمہ کی سستیوں اور اس کام کو چھوڑ دینا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا اس کا نقصان کیا ہوا کہ آج امت مسلمہ میں امت مسلمہ کے حق میں ہر بندے کو بات کرنے ان کے نبی کے بارے میں کمنٹس دینے اور اسلام کو نہ جانے کیا کچھ کہنے کی ہر ایک کو اجازت ہو گئی اور یہ اللہ کی سنت ہے جب کسی بھی نبی کی قوم اپنے مقام کو چھوڑ دیتی ہے نا تو پھر دوسروں کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں بات کرے. تو آج کے دور میں ویسٹ دو باتوں پہ بہت بات کرتا ہے. ایک وارز آف دی پروفٹ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو جنگیں لڑی گئیں, یہاں تک بھی باتیں سننے میں آنے لگ گئیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. اور دوسرا ہے وائیوز آف دی پروفٹ, نبی کی بیویاں اتنی کیوں تھیں, حضرت عائشہ اتنی چھوٹی تھیں اور آپ اتنے بڑے تھے. یعنی وہ اعتراضات جو ابو بکر کو بھی نہیں تھے, عائشہ کے بھائیوں کو بھی نہیں تھے, اور اتنی مخالفتوں کے باوجود مکہ میں کسی ایک شخص نے آ کر ان 10 سالوں اور اگلے سالوں میں اور پچھلوں میں یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے اتنی چھوٹی عمر کی عورت سے شادی کیوں کر لی, اور آپ ہمیں تو کہتے ہیں کہ بس 4 سے زیادہ نہ کریں, تو پھر آپ نے خود اتنی کیوں کی. کسی نے نہیں بولا, حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کا پیغام بڑی مخالفتوں کے دور میں دیا, اور مخالف تو نظر رکھتے ہیں کہ کہاں کوئی غلطی ہو اور اس کو پکڑیں اور اچھالیں. لیکن آج 1400 سال بعد اتنے خیر خواہ پیدا ہو گئے حضرت عائشہ کے اور اللہ کے نبی کی باقی بیویوں کے کہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. سورۃ الاحزاب ان دونوں سوالوں کا جواب ہے. آپ کے اوپر جو باتیں کی جاتی ہیں, نعوذ باللہ رنگیلا رسول اور نہ جانے کیا کچھ, اگر امت مسلمہ نے خود اس سورت کو پڑھا ہو تو وہ بہت ساری باتیں سمجھے گا. دیکھیے کہ اگر کوئی خود اپنے ماں باپ کو دشمنوں کی نظر سے دیکھنے لگ جائے تو پھر اس اولاد کو کیا کہنا. آج ہم مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اپنے نبی کو غیروں کی نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بہت ساری وہ باتیں کی. دوسری بات یہ کہ ہم نے پچھلے حصے میں غزوہ خندق, جس کا ایک دوسرا نام غزوہ احزاب پڑھا. احزاب جو تھی اس کے بارے میں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی. تو یہ بھی بات سمجھ لیجئے گا کہ جو دور اس وقت غزوہ خندق کے موقع پہ تھا, آج کے اس دور میں اور اس میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں دکھے گا. چند جملوں میں بات کرتی ہوں, ویسے میں نے آپ کو کام دیا تھا اور جو سن کے ماننے والے ہیں وہ پڑھ کے آئے ہوں گے غزوہ خندق ان حالات میں ہوئی تھی. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ مکہ کے 13 سال کوئی ایک جنگ بھی نہیں ہوئی, کیونکہ اسلام کا مزاج جنگ کا نہیں ہے. اللہ کے نبی تیر تلوار دے کر نہیں بھیجے گئے, اور اسلام کی پہلی وحی یہ نہیں تھی کہ اقتل, مار دو سب کو اور لڑو اور بھیڑو. پہلی وحی تھی اقرا. یہ آج امت نے سبق بھلایا ہوا ہے, اسی لیے تو اس کے اوپر پریشان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ سے جوڑنے آئے تھے بسم ربی کا کی صورت میں. 13 سال اس کام کو اپنی کوشش کے مطابق کیا اور قم فانذر کا حق ادا کیا, حتیٰ کہ حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ مکہ میں رہنا محال تھا. اور ویسے بھی حجت تمام ہوتی ہے. لکھ لیں ایک جملہ, آج آپ کو موقع ملا ہوا ہے نا, یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. ایک خاص وقت آئے گا اور یہ حجت تمام ہو جائے گی کہ اللہ نے آپ کو قرآن سننے کے لیے موقع دیا, آپ کو قرآن کی خدمت کرنے کا موقع دیا. جو کرتے رہیں گے چلتے رہیں گے آگے انشاءاللہ, لیکن جو موقع کو کھو دیں گے پھر اللہ نے ان کی حجت پوری کر دی ہوتی ہے. یہی اصول ہر بستی ہر علاقے میں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ہر نیکی کا ایک موقع دیتا ہے. جب مستقل ایٹیچیوڈ کا اظہار ہو تو اللہ پھر ایسے بندے کو پیچھے کر دیتا ہے. 13 سال تک مکہ والے اپنے آپ کو ثابت کر چکے تھے کہ جن کو ایمان چاہیے تھا وہ آ گئے, اور ابو بکر عمر اور سابقون الاولون اور عشرہ مبشرہ والے لوگ جمع ہوئے 100 کچھ لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. آپ نے کیا سوچا تھا کہ مدینہ میں اپنے لوگ ہیں؟ اپنے کیوں؟ یہود تھے. یہود اپنے کیسے ہوئے؟ دیندار لوگ تھے, دین کا کام کرتے تھے. اللہ کے نبی نے سوچا کہ مکہ والے تو گنوار اور جاہل تھے نا, ان کو کیا پتا دین کیا ہوتا ہے اور نبی کیا ہوتے ہیں. تو انہوں نے تو باپ دادا کی رسموں اور رواجوں اور اپنے طور طریقوں کو دین بنایا ہوا ہے, ان کو کہتے ہیں. جب وہ نہ مانے چلو مدینہ میں چلتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, نام یہود کا کچھ اور ہے ہمارا کچھ اور ہے, مل کر دین کا کام کریں گے. بہت امیدیں لے کر آپ مکہ سے مدینہ میں آئے تھے, اور آپ کا خیال تھا کہ اب زندگی سکھ چین سے گزرے گی اور ہم مل کر اپنے بھائیوں کے ساتھ کام کریں گے. لیکن وہی تعصب جو ہر دور کی مسلم امت کو بھی لاحق رہا بعد میں, اور وہ سگے ستیلے کا فرق, وہ ہماری جماعت وہ ہمارا گروہ, یہ بنی اسرائیل کیوں وہ بنی اسماعیل کیوں, اور ہم یہود جن کو اللہ کے نبی کے دست و بازو بننا چاہیے تھا تاکہ وہی کام جو کل تک وہ اپنی کوششوں سے کر رہے تھے اللہ کے نبی ان کے ساتھ مل جاتے اور وہ کام اور اچھے طریقے سے ہوتا. یہود نے بالکل ہی وہ کیا جو کہ ان کو کرنا تھا اور مخالفت کا شکار ہو گئے. لہٰذا 1 سال ابھی نہیں گزرا آپ کو آئے ہوئے تو بدر کے نام پر ایک جنگ مسلط کی گئی, اور آخری جنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بنفس نفیس ہوئی وہ غزوہ تبوک تھی. ہم 10ویں اور 11ویں پارے میں اس کو پڑھ کر آئے ہیں. ہر جنگ کے پیچھے انہی لوگوں کا ہاتھ تھا. یاد رکھیے کہ دین کو بھی ان پڑھ اور بے دین لوگ نقصان نہیں دیتے, ان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، وہ مستیاں کرتے ہیں، موج کرتے ہیں، یہی ہے نا، زیادہ سے زیادہ دین نہیں سنتے، سیکھتے نہیں، سکھاتے نہیں، دین کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے، پر ان کی اپنی بڑی مصروفیات ہے، وہ اتنے زیادہ متعصب نہیں ہوتے. جہاں بھی کبھی دین کی کسی سنجیدہ کاوش کو نقصان پہنچا، وہ کسی دوسرے دینی گروہ کی وجہ سے پہنچا، وہ ایک ایسی آواز، ایک ایسی بات، کوئی ایسی سازش دوسروں کے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں کہ جس سے عام پبلک میں کیوس پیدا ہو جاتا ہے. اور یہی مدینہ میں ہوا. اللہ کے نبی کے آنے کی خبر سن کر ہر بندہ دل و نگاہ لے کر بیٹھا تھا، اور بدر تلاؤ بدر علینا کی کیفیت میں شاعر نے بھی اس کو بیان کیا. جن کے دلوں میں تعصب نہیں تھا، جو واقعی تڑپ رہے تھے، انہوں نے تو آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، جس میں ابو جہل انصاری بھی تھے. لیکن کچھ پرسنٹ لوگ ایسے تھے کہ جو اسی وقت سے اپنے دل میں اللہ کے نبی کے خلاف بغض کا بیج ڈال کر بیٹھ گئے، اور اس میں ایک شخص عبداللہ بن ابی بھی تھا. اس کی رسم تاج پوشی کی تیاریاں جاری تھیں. اوس اور خزرج 200 سال تک بواس نام کے ایک جنگ میں لڑ کے نسلوں کی نسلیں کٹوا چکے تھے. بالآخر فیصلہ ہوا کہ چھوڑو، کتنا کو لڑیں گے، چلو آؤ دونوں میں سے کسی ایک کو سردار مانتے ہیں. تو لہٰذا عبداللہ بن ابی کو لیڈر مان لیا گیا تھا. اس کی تاج پوشی کی رسم کی تیاریاں موجود تھیں، ہو رہی تھیں. اتنے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں ایک لیڈر بن کر آئے، تو وہ لوگ واقعی جو شخصیت پرستی پہ نہیں، حق پرستی پہ ہوتے ہیں، ان کو اللہ کے نبی کی صورت میں وہ خوبیاں دکھیں جو ایک لیڈر میں دکھتی ہیں. اور ان کو لگا کہ عبداللہ بن ابی نہیں، یہ شخص ہے جو ہمیں لے کر چلے گا تو ہم کہیں پہنچیں گے. وہ جب اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گئے، عبداللہ بن ابی کے دل میں یہ بیج پڑ گیا کہ اس شخص کی وجہ سے لوگ مجھے چھوڑ کر ادھر چلے گئے. بس یہ تھا وہ بیج جو بدر سے لے کے تبوک تک ہر جنگ کے پیچھے تھا. پیچھے سے سازشیں کر کے منہ پہ بہت اچھے رہے. بدر کی جنگ میں جب مسلمانوں کو بہت خوبصورت فتح ہوئی، تو عبداللہ بن ابی نے سوچا باہر رہ کے میں نقصان نہیں دے سکتا، اندر آ کے بیٹھتا ہوں، پھر ہی فتنے اٹھاؤں گا نا، پھر ہی الٹی سیدھی باتیں پیش کروں گا، اور لوگوں کو بتاؤں گا یہ دیکھا تھا اور وہ دیکھا تھا اور سنا تھا یہ تھا. لہٰذا وہ بدر کے بعد دکھانے کے لیے مسلمان ہو گیا، دل مسلم نہیں تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ بدر بھی ہوئی، احد بھی ہوئی، غزوہ بنو نذیر بھی ہوئی، یعنی بڑی بڑی چند جنگیں ہوئیں، ہر چیز میں یہ پیچھے رہے. اب آتے ہیں ہم خندق کے اوپر. جب دیکھا کہ ایک ایک کر کے مسلمان ہر جگہ اپنی فتح کے جھنڈے گاڑتے جا رہے ہیں، تو اسی دماغ سے یہ سوچ آئی، اور اس نے مکہ کے گلی گلی میں جا کر، قبیلے قبیلے میں جا کر، بدوؤں کے پاس جا کر لوگوں کو ایک پیغام دیا کہ دیکھو تھوڑے تھوڑے جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، لڑتے ہیں، مسلمان جیت جاتے ہیں، کیوں نہ سارے مل کے چلیں. آج کے حالات پہ لے کے دیکھیے، آج پورا کفر جمع ہو جاتا ہے کئی مواقع پہ مسلمانوں کے، صرف ایک ملک کو نیست و نابود کرنے کے لیے. آج بھی وہی خندق ہے، آج بھی وہی رب ہے جس نے وہاں ہواؤں کو چلا کر ان کے خیمے اکھاڑ دیے اور ان کی ہانڈیوں کو الٹ دیا. لیکن شرط یہ ہے کہ امت مسلمہ آج بھی اپنی عقل سے کام لے. جیسے کل انہوں نے یہ ایکا کر لیا، کہنے لگا سارے مل کے لڑتے ہیں، مکہ والو تم بھی آؤ، مدینہ کے ارد گرد کی بستیوں تم بھی آؤ، بنو قریظہ تم بھی آؤ، بنو قینقاع تم بھی آؤ، اور بنو نذیر تم بھی آؤ، سارے مل کے جاتے ہیں، آخر مسلمان ہمارا کیا بگاڑ لیں گے. ایسے ہی ہے نا کہ ایک مسلمان ملک ہو اور 20 بڑے بڑے ملک جمع ہو کے اپنی فوجیں لے آئیں. حقیقت ہے کہ چیونٹی کے مقابلے میں ہاتھی تھا، لیکن ان کو کیا پتا کہ تم ہاتھی ہو، ہاتھی کا رب تو موجود ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اپنے آسمانی لشکر بھیجے. چونکہ امت مسلمہ بہت اس وقت تک اصل میں وہی تھی جس کو ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کے لیے بہت خطرے کا وقت تھا، اور آپ کو غم یہ تھا کہ یہ تھوڑے سے لوگ جو تیار ہوئے ہیں چند سالوں میں یہی نہ ختم ہو جائیں. اتنے میں سلمان فارسی، جو ایک بالکل نئے نئے صحابی اسلام قبول کر کے مدینہ میں آئے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم فارس میں جب بھی کبھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو اپنے اور دشمنوں کے بیچ میں خندقیں کھود دیتے ہیں کہ وہ ہم تک پہنچ ہی نہ سکے. پہنچیں گے نہیں تو وہ لڑائی نہیں ہوگی، تو اسلحے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور خندق پہ بیٹھ کر ہم آنے والے دشمنوں کو تیروں سے روک لیتے ہیں. آپ کو یہ مشورہ اتنا اچھا لگا، ایک عام صحابی تھے، وہ بھی کچھ نہیں کیا، صرف یہ خوبی ہے ان کی، لیکن اللہ کے نبی مشورہ کرتے تھے اور ہر بندے کی بات کی قدر کرتے تھے. یہ مشورہ سوچ کر آپ نے صحابہ کو کال دی. مدینہ میں ایک پیچھے بالکل پہاڑ ہے، ادھر سے دشمن نہیں آ سکتا، اس طرح سے ایک سیمی سرکل ہے جدھر سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہے، اور ہر طرف سے قبیلوں کے آنے کی امید بھی تھی. آپ نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے. میں وہ باتیں سنانے لگوں نا، 2 گھنٹے صرف خندق پہ بات ہوگی، آپ ٹائم دیکھ کر بات کر لیجئے میرے ساتھ. لیکن اصل میں آج یہ بھولے ہوئے سبق پڑھنے کے لیے یہ قرآن پڑھنے بیٹھی ہوں میں، اور آپ کو پڑھانے بیٹھی ہوں. آج امت مسلمہ کو یہ سبق بھولا ہوا ہے. آپ نے اپنے سمیت صحابہ کے سب مل کر خندق کھودی، شدید گرمی، پاؤں مٹی سے اڑے ہوئے، اور اتنی گہری خندق، شاید 18-18 ہاتھ ایک ایک بندے کے ہاتھ میں لگے، کئی میل لمبی خندق کھولنی تھی، نہ بلڈوزر تھے، نہ کوئی تیر تھے، نہ تلوار تھے، اپنی جان سے پتھر کھود کھود کر اس دین کا دفاع کیا. دشمنوں نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں تھا، یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب صحابی نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی اتنی بھوک لگی ہے، کپڑا اٹھایا، پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تھا، اللہ کے نبی متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو پیٹ پہ دو پتھر بندھے تھے. یاد رکھیے، لیڈر کو دو پتھر باندھنے پڑتے ہیں، پھر فالوورز ایک باندھتے ہیں. آج تو ہر ایک دوسرے کے اوپر نام ڈالنے کو تیار ہے نا. تو بہرحال مسلمانوں نے دفاع کیا. جب دشمن اپنی رونت میں آئے، ان کا تو خیال تھا آج اسلام کو ختم، ایسے مسل کے آئیں گے، کیونکہ اتنوں کا مقابلہ کون کرے گا. لیکن آگے خندق دیکھ کے پریشان ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ ان کو خندق کے باہر پڑاؤ ڈالنا تھا. وہ تو سوچ کر آئے تھے چند دن میں معاملہ ختم ہوگا، راشن ختم، پانی ختم، اب سارے باہر بیٹھے. مسلمان الحمدللہ اپنے گھروں میں تھے، اندر تو چلو کچھ نہ کچھ گھر میں تو ہوتا ہے، وہ سیکیورڈ تھے. اور خندق پہ اللہ کے نبی نے ایسے صحابی مسلط کیے کہ جو تیر انداز سے جدھر سے کوئی خندق پار کرنے کی کوشش کرتا، تیر جاتا اور وہ باہر پلٹ جاتا. ایک مہینے تک حصار ہوا مکہ مدینہ کا. اور پھر کیا ہوا؟ اب دیکھیں، اچھے دنوں میں تو سب دوست ہوتے ہیں. جب باہر بیٹھ کر یخ سردی تھی، یہ وہی جنگ تھی جس میں آپ نے ایک صحابی کو بھیجا تھا کہ جاؤ دشمنوں کی خبر لے کے آؤ. ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، ریت ان کے سر میں پڑ گئی، اور وہ جو کفر پہ سارے الحاق ہوئے تھے نا، سمجھوتے، جو سیاسی اتحاد ہوتے ہیں نا، وہ چند دن کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. آپس میں پھوٹ پڑ گئی، تم نے کہا تھا، تم نے بولا تھا، تم نے بولا تھا، ایک ایک کر کے ان کے قافلے جانے لگے، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی. آج بھی وہی رب ہے، آج بھی وہی اسلام ہے، آج بھی وہی نبی ہے، لیکن ایمان نہیں ہے. تو یہ غزوہ خندق تھی جس کو اللہ نے یہاں بیان کیا. ایک طرف تو باہر کی زندگی کے یہ محاذ تھے، اس کے بعد عبداللہ بن ابی نے جب دیکھا کہ یہ مسلمان تیروں تلواروں سے نہیں ڈریں گے، نہیں لڑیں گے، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو زندگی میں رکھنے ڈالے. اس کے اوپر آج ہم انشاءاللہ 22 پارے میں دیکھیں گے مزید چیزیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی کو باہر کی دنیا میں ستایا گیا اور گھر کی دنیا میں. آپ دیکھیں نا کہ انسان باہر سارے دن اپنے کام کرتے ہیں، مرد ہیں، جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، 101 مسئلے ہوں گے، گھر میں آتے ہیں سکون لگ جاتا ہے. بیوی بچوں کو دیکھا، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوئی، ماں باپ کی دعائیں لیس ہو گئے. اللہ کے نبی کو دوہرے طریقے سے ان لوگوں نے ستایا. ایک تو باہر کی دنیا میں جنگیں مسلط کیں اور آپ کے اوپر اتنی سازشیں اور قاتلانہ حملے، اور گھر کی زندگی میں آپ کا سکون برباد کر دیا. سورت نور جو بعد میں نازل ہوئی سورت احزاب کے، اس میں ہم پڑھ چکے کہ حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تھی، یہ بھی اللہ کے نبی کو بے سکون کرنے والی بات تھی. اس صورت میں آپ حضرت زینب کے ساتھ آپ کے نکاح کے بہت سارے واقعات پڑھیں گے. وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک ایک ڈیٹیل میں لے جاؤں، میں نے صرف آپ کو چند جملے بول کر اس چیز کا احساس دلایا ہے. اور زندگی میں کبھی موقع ملے، صورت الاحزاب کی تفسیر کا کورس ضرور کریں، یقین کریں سویا ہوا ایمان اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. اور آج ہمارے اس ایمان کو ہی جگانے کی ضرورت ہے کہ ویک اپ مسلم، اٹھو، جاگو، بہت سو لیا، جاگو اور جگاؤ، سنو اور سناؤ، پڑھو اور پڑھاؤ، بچو اور بچاؤ. اس وقت بڑی بڑی تحریکیں بپا کرنے کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں یہ بہت خوبصورت ہیں. تو آئیے اس پارے کو دیکھتے ہیں، اور اس پورے پارے کو پڑھتے وقت جو چیز سمجھ آتی ہے وہ ایک شعر ہے، اور وہ کیا ہے؟ آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رو باہی. شاعر کہتے ہیں کہ جوان مرد یعنی یوتھ جو ہوتی ہے نا، ان کا شیوا کیا ہوتا ہے؟ سچ کہیں، سچی بات کہیں اور کسی سے نہ ڈریں. وہ اللہ کے شعر ہیں، ان کے لیے لومڑی کے طور طریقے زیبا نہیں جو مکر و فریب کاری میں رسوائے عام ہے. آج یوتھ کو کھڑا ہونا پڑے گا. میں آپ سب کو کہتی ہوں، آپ لڑکی ہیں، لڑکوں تک بھی بات پہنچا دیں، جب تک اس امت کی یوتھ نہیں کھڑی ہوگی، امت مسلمہ دوبارہ نہیں کھڑی ہوگی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. پورے پارے کا جو مین تھیم ہے وہ ہے فرد کی اصلاح سے لے کر معاشرے کی اصلاح. معاشرتی احکامات ہیں بہت سارے، پرسکون گھریلو ماحول اور صالح معاشرہ. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن اپنی تکمیل کی طرف پلٹ رہا ہے، اور ان ساری چیزوں میں آپ کو مجھے جو بات دی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اپنی اصلاح کر لو اور اپنے گھروں کو ٹھیک کرو. پورے پارے کی جھلکیوں میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کے لیے دوہرے اجر کی باتیں، ارشادات الہی کی روشنی میں امہات المومنین کے لیے کچھ احکامات ہیں، مومنوں کے لیے وسیع مغفرت اور بڑے ثواب کے وعدے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تھے، لکھ لیجئے، کوئی نبی آپ کے بعد نہیں ہے، یہ مضمون اس صورت میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، صورت احزاب. پھر مسلمانوں کو کثرت سے اللہ کے ذکر کرنے کا حکم ہے. پردے کے احکامات حتمی شکل میں آپ کو یہاں نظر آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت ہے. امہات المومنین ان تمام مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم ہے. قیامت قریب تر سمجھو. تقوی کی ہدایت اور صافِ الٰہی. کافروں کی جہالت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی. قوم سبا پر اللہ کی نعمتیں تھیں لیکن انہوں نے ناشکری کی. کافر عذاب الٰہی کے مستحق کیوں ٹھہرے اور مایوسی کی ممانعت. اسی طرح سے شیطان کے تابے داروں کی جگہ جہنم ہوگی. موت کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی. اللہ کی کتاب کی تلاوت کے فضائل، فضائل قرآن. اور بہت پیاری آیت سورہ فاطر میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ کی کتاب کے وارث تین مختلف اقسام میں کیوں بٹ جاتے ہیں. قسمیں کھا کھا کر مکرنے والے ظالم. صراط مستقیم کی وضاحت. اور حق کی تبلیغ کرنے والے کو شہید کر دیا گیا. سورت یاسین کے ابتدائی حصے میں ہم پڑھیں گے. اب بتائیے اتنا کچھ پڑھنا ہے آپ نے میں نے، اور ہمارے پاس کتنا محدود وقت ہے. آج تو یہاں ہمارے پاس محدود وقت ہے کیونکہ ہم نے ایک خاص وقت میں پارا پورا کرنا ہوتا ہے، لیکن میرے آپ کے پاس بہت وقت ہے. نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اس قرآن کو غیر محدود وقت تک کے لیے پڑھیں گے تاکہ ہم وہ علم حاصل کر سکیں جو کہ کرنا تھا. آئیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 31 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتیہا اجرہا مرتین واعتدنا لہا رزقا کریما. اور تم میں سے جو، کن میں سے؟ ازواج مطہرات میں سے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. نبی کی بیویوں، تمام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو. ازواج مطہرات جو میری آپ کی ماں ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ماں اور بیٹی کے بیچ میں تعلق ہوتا ہے. ماؤں کو نصیحت کر کے بیٹیوں کو بھی اپنی اصلاح کی دعوت دی جاتی ہے. تو یہاں جو حکم ازواج مطہرات کے لیے ہے وہی ہر حکم آج میرے آپ کے لیے بھی ہے. اور میں اکثر اس چیز پہ جوڑ لیتی ہوں قرآن پڑھنے والی عورتوں کو. ہم سبھی امت مسلمہ کی بیٹیاں ہیں، ہم سب کے اوپر لوگوں کی نظریں ہیں. لیکن جب ہمارے ہاتھوں میں قرآن آ جاتے ہیں اور لوگ ہمیں قرآن کے ناطے سے جاننے لگ جاتے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. پھر لوگ ہماری ہر چھوٹی بڑی بات کو دیکھیں گے اور ان سب چیزوں کو لیں گے. تو آئیے ان سارے احکامات کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بہترین رول ماڈل بنائے، ہم ویسے بنے جیسے اللہ چاہتا ہے. انگلش کی ایک کہاوت ہے کہ ہیوی از دا ہیڈ دیٹ ویئرز دا کراؤن. تاج پہننے والا سر بوجھل ہوتا. جتنا بھاری تاج ہے نا جس کے سر پہ، اس کو سر کو حرکت دیتے وقت اتنا سوچنا پڑے گا. تو آپ کو مجھے اسلام کی عزت کروانی ہے، نہ کہ پیچھے ہو جانا ہے. دوسری بات، اس میں عورتوں کی آواز کے بارے میں بات کی گئی جس پہ اکثر ہی لوگوں نے بات کی. یہ نہیں کہا کہ عورتوں تم بات نہ کرو، بلکہ کرو کیا؟ فلا تخدان بالقول. اس سے آواز کی کوئی موٹا پن، نرمی، موٹی باریکی آواز کی بات بھی نہیں ہے. اصل میں کیا ہے کہ ٹو دی پوائنٹ بات کرو. آواز کا پردہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، امپاسیبل ہے. دنیا کا نظام نہ چلے اگر آپ اپنے گھر کے مردوں اور آپ کے گھر کے ارد گرد کے مرد آپ کی یا آپ ان کی نہ سنیں. اصل بات جو منع ہے وہ کیا ہے کہ بے تکلفی کا انداز نہیں ہونا چاہیے. ورنہ تو اللہ دو دنیا بناتا، ایک ایسٹ اور ایک ویسٹ. ایسٹ میں ساری عورتوں کو ڈال دیتا، ویسٹ میں سارے مردوں کو ڈال دیتا. آپ سب جانتے ہیں کہ اس کرسی میز ضرورت کے لیے ساتھ رکھا جاتا ہے. عورت کرسی ہے، میز مرد ہے. اصل میں اسلام ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے کہ مردوں کے دل تقوے سے بھرے ہوں، یہود من ابصاری ہننا پہ عمل ہو چکا، نظریں جھکی ہوں، اپنی بیوی پہ راضی ہوں. وقت آنے سے پہلے یعنی بلوغت سے ساتھ ہی مردوں کی شادیاں کر دی جائیں. جب ایک مرد کو اپنی بیوی کی صورت میں ہر تسکین مل گئی، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کسی کی طرف جھانکنے اور تانکنے کی اور اس کی آوازیں سننے کی. یہ تو آج کا ایک بگڑا ہوا معاشرہ ہے جس میں آپ اور میں جی رہے ہیں. ہر طرف تو لہو و لعب ہے. عورت کی آواز کا گانا تو ہر مرد کی مرغوب غذا ہو سکتی ہے. تو پھر ایسی عورت اگر دین کی بات کرے گی تو لوگوں کے لیے فتنہ بننے کا سوال تو سامنے آتا ہے. آپ آئیڈیل سوسائٹی بنا لیجئے، صحابیات کو دیکھیے. حضرت عائشہ سے کہتے ہیں آدھا علم امت کو صرف عائشہ سے ملا، اور عائشہ کے شاگردوں میں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے. آپ کے اپنے بھانجے حضرت عروہ موجود ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے محرم رشتے تھے، لیکن آپ دیکھیں صحابی جاتے تھے اللہ کے نبی کی بیویوں سے پوچھتے تھے. اور کچھ نجی زندگی کے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو ایک بیوی ہی بتا سکتی ہے. اگر حضرت عائشہ اور ام سلمہ جیسی آپ کی ازواج امت کو علم نہ دیتی تو اللہ کے نبی کی نجی زندگی کا آدھا علم چھپ جاتا. آج آپ کھول کے پڑھیے کتاب الطہارہ، غسل کا باب پڑھیے، جنابت کا باب پڑھیے، شوہر بیوی کے تعلق کو دیکھیے. کس نے بتائیں یہ باتیں نبی کی؟ آپ کی ازواج سے امت کو پہنچی. تو یاد رکھیے کہ اللہ حق کہنے میں نہیں شرماتا. اصل بات یہ کہ اپنے دل کا جائزہ ہر ایک خود لے. اگر اس کو کسی آواز سے دل میں کچھ جوش پیدا ہوتا ہے اس کو نہیں سننی چاہیے. اور جو عورت لوچ میں اس لیے آواز میں بات کرے کہ مرد اس سے ریجھے تو اس کو نہیں کرنی چاہیے. ورنہ اصل بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ کبھی اٹھا بھی نہیں تھا. آج آپ دیکھیے ہر ڈیسک پہ تو عورت بیٹھی ہے، بینک میں بل جمع کرائیں تو عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور جو کچھ بھی ہے. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ امت کے مردوں اور عورتوں کا تزکیہ کرتے. پھر دوسرا حکم جو خاص طور پہ عورتوں میں آج میرے آپ کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور دور سابق کسی جاہلیت کسی سجنچ نہ دکھاؤ. پھر نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف اور باخبر ہے. ذرا سا ان دو تین احکامات پہ غور کر لیجئے. پہلی بات دیکھیے، قرن فی بیوتکن. عورت گھر میں قرار پکڑے، کیا مطلب ہے کہ عورت گھر سے نہیں نکلے؟ عورت باہر نہیں جا سکتی، مسجد میں نہیں جائے گی، حج اور عمرے پہ نہیں جائے گی، کوئی بیمار ہے اس کی عادت نہیں کرے گی، تو یہ ابس بات ہے. سورت نساء میں ہم پڑھ چکے کہ اس سزا کا ابتدائی حکم جو زنا کی صورت میں تھا وہ کیا تھا؟ کہ عورت کو گھر میں بند کر دو اور یہاں تک کہ موت آ جائے، وہ گزر گیا. آج کیا حکم ہے؟ کہ عورت گھر سے نکلے گی، ضرورت کے لیے نکلے گی. میں اس کو ایک مثال سے ہمیشہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. دیکھیں آپ کے میرے گھر میں ہر چیز اپنی جگہ پہ ہوتی ہے. برتن عموماً کہاں ہوتے ہیں؟ کچن میں ہوتے ہیں. کھانا عموماً فریج میں، ایک پینٹری میں ہوتا ہے. ڈائننگ ٹیبل کی چیئرز ڈائننگ روم میں ہوتی ہیں، بیڈ روم میں بیڈ کی چیزیں ہوتی ہیں. ضرورت ہے نا، ہم اپنی چیزوں کو ادھر سے ادھر کرتے ہیں نا، لیکن جب صبح اٹھ کے صفائی ستھرائی کر کے آپ لوگ جھاڑ پونچھ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ لے جاتے ہیں. جب سارے کشن اپنی جگہوں پہ پہنچ گئے، برتن دھل کے الماریوں میں لگ گئے، آپ کہتے ہیں گھر صاف ہو گیا. بس اس پوزیشن سے سمجھ لیجئے، ہر چیز کی ایک جگہ ہے نا گھر میں، باہر بھی ایسے ہی ہے. اسی طرح عورت کی اصل جگہ گھر ہے. اللہ نے عورت کو گھر کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن ضرورت کے لیے عورت جائے گی. بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ نے عورتوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت دی ہے، لہوائجکن، تمہاری حوائج، تمہاری ضروریات کے لیے. اللہ کے نبی کی بیویاں جنگوں میں بھی جاتی تھی، سب جگہ جاتی تھی، لیکن عورت کو بالکل گھر میں بند کر دینا یہ تو بالکل ہی بیکار بات ہے، جو نہ ہوئی نہ ہو سکتی ہے. دوسری بات جو اصل ہے اس کو سمجھ لیجئے، 22 پارے پڑھ چکے ہیں، 22واں آج ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو. اللہ نے آپ کو مجھے نہیں چھیڑا. پہلے سورت الاعراف میں پہلی دفعہ بات ہوئی لباس اور حجاب کی. اللہ نے کہا زینت بھی ہے، تبرج بھی ہے، ریش بھی ہے، خوبصورت کپڑے بناؤ پہنو، عورتوں میں عورتیں رہیں، اچھے کپڑے پہنے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نمائش آرائش نہ ہو، زبائش ہو، اٹس اوکے. ہو گئی بات، ختم ہو گئی. سورت نور پہ ہم پہنچے تو گھر کے ارد گرد کے جو محرم ہیں، دیور، جیٹھ، جس کا ایک نقشہ آپ اگلی سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عورت اپنے گھر میں کن مردوں سے پردہ کرے گی، اس کو دیکھ لیجئے. ہر اجنبی مرد سے ایک عورت کا پردہ ہے. چچا ذات، پھوپھی ذات، مامو ذات، خالہ ذات، چاروں کو جوڑ دیں تو کزن بن گئے، اس سے عورت کا پردہ ہے. دیور، جیٹھ، بہنوئی، نندوئی، یہ چار رشتے سہر سے ہوتے ہیں، سسرالی رشتے، ان سے پردہ ہے. پھوپھا، خالو، نسب کے ساتھ ہے، ان سے پردہ ہے. شوہر کا چچا، شوہر کا ماموں، شوہر کا پھوپھا، شوہر کا خالو، شوہر کا بھتیجا، بھانجا، ان سب سے ایک عورت پردے میں رہے گی. مرد کی حیا دار آنکھیں اور عورت کا پردے دار جسم ہی ایک پاکیزہ معاشرے اور حقیقی فلاحی ریاست کا ضامن ہے. اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات بے شک سورت نور کی آیت 31 میں دیے تھے، لیکن اس کے اینڈ پہ جو بات کہی تھی نا کہ توبوا الی اللہ جمیعا، کیا کہا تھا؟ کہ مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. بہت سارے لوگوں کو اللہ کا یہ مشورہ پسند نہیں آیا، معذرت کے ساتھ. ان کو لگا ترقی ہو نہیں سکتی، جب تک عورت بے پرد ہو کر مرد کے ساتھ پہلو میں سیکٹری بن کر اور اسی کی خاص لیڈی بن کر نہ بیٹھے، اور ایئر ہوسٹنگ جب تک عورت نہ کرے تب تک ہوگی نہیں، اور اسی طرح سے عورت کو باہر کر دیا. اور عورت کا وقار اور عزت جو پردے اور حجاب میں تھا، وہ مردوں کی نظروں کو اور مردوں کے جذبات کو اشتہا دینے میں گزر گیا. اور عورت جب ضرورت کے لیے گھر سے بیچاری نکلی، کئی عورتوں کو نکلنا پڑتا ہے جابس کے لیے اور کئی کاموں کے لیے، جب انہوں نے اللہ کے اس حکم پہ عمل نہیں کیا، نہ ولا تبرج نہ تبرج الجاہلی یا تلولا، تو بگاڑ کیا پیدا ہوا. ایک مثال دیتی ہوں، سب کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، مجھے یقین ہے اللہ سے. یہ دیکھیے کہ یہ تار ہے، یہ میرے پاس رکھی ہوتی ہے نا ہر وقت، یہ مائک سے اسپیکر میں جاتی ہے، آپ سب کو دکھ رہی ہوگی دور سے، بہت موٹی تار ہے، سرخ رنگ کی ہے. میں نے اس تار کو کیوں پکڑا؟ کیونکہ اس کے اوپر ایک پلاسٹک کا کوڈ ہے. امیجن کیجئے کہ اگر یہ پلاسٹک کی لیئر اتری ہو یا نہ ہوتی تو یہ تار میرے ادھر پڑی ہوتی، تو میری زندگی خطرے میں تھی کہ نہیں؟ بس یہ ہے عورت، یہ تار پورے ہال میں پھرے، ادھر جائے ادھر جائے، کوئی خطرہ نہیں. اس تار کو آپ باہر ایون بارش میں بھی لے جائیں کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ کوڈڈ ہے. اس کے اوپر سے تھوڑا کوڈ اتار دیں، پانی، بجلی، پانی، ہوا، کیا، اس کے بغیر بھی یہ آپ کے لیے خطرہ ہے. یہ ہے ولا تبرج التبرج، ولا تبرج، فرمائے ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولى. اللہ نے عورت میں کشش بنائی ہے، نہ ہوتی تو مرد کو کیسے اچھی لگتی؟ مرد کو اچھی نہ لگتی، شوہر بیوی میں محبت نہ ہوتی، بچے کیسے پیدا ہوتے؟ ٹھیک ہے شکل صورت خوبصورتی کا تعلق رنگ گوری موٹی آنکھوں سے نہیں ہے، اپنے وجود کے اعتبار سے عورت میں کشش ہے، اللہ نے رکھی ہے. جیسے آپ نے کبھی پول دیکھے ہوں گے، پازیٹیو نیگیٹو، الیکٹران پروٹان، میگنیٹ رکھ کر دیکھیے اٹریکشن ہوتی ہے نا. نیوٹران کے پاس نیوٹران رکھیں گے بھاگیں گے، الیکٹران کے پاس الیکٹران رکھیں گے بھاگیں گے، الیکٹران پروٹان دونوں ملتے ہیں تو کیسے سرکل بنتے ہیں نا، میگنیٹ فیلڈ بنتا ہے نا، اس کو سمجھیے. ضرورت کے لیے اللہ نے عورت اور مرد میں کشش رکھی تھی، اور عورت کو کہا کہ دیکھو تم نے بچے پیدا کرنے ہیں، تم نے ایک مرد کے جذبات کی تسکین کرنی ہے، تو تم خوبصورت لگو، اچھی لگو. کشش ہے، عورت میں نزاکت ہے، عورت کی آواز میں نرمی ہے، عورت کے جسم میں نرمی ہے. مرد کا جسم دیکھیے اسٹرانگ ہوتا ہے، اور اللہ نے فزیکل سے فینومینن رکھ دیا، ہر مہینے بیماری سے گزار کر عورت کو جسم سے سب سختی اور گندگی نکلوا دیتا ہے، جو ٹوٹے پھوٹے سیلوں کی صورت میں میٹابولزم کا نتیجہ ہوتی ہیں. سب نے، جنہوں نے بھی سائنس پڑھی ہے، اتنی بات ان کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی. مردوں کی وہ سختی جسم میں میچ ہوتی رہتی ہے، ہر جسم میں ہر وقت ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. مرد اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے، جسم پہ بال ہیں، وزن اٹھا سکتے ہیں، ہمت حوصلہ زیادہ ہوتا ہے. اللہ نے کتنا پیارا نظام کیا کہ ایک مرد قوام بن جائے اور عورت صالحہ قانتا اور صابرہ بن کے جینے لگے. اب ہوتا کیا ہے کہ عورت ننگی تار کی طرح باہر پھرتی ہے، یہ ہے تبرج الجاہلیت الاولی. ایک تار کھلی باہر پھر جائے تو اس کا نقصان تھوڑا ہوگا. ایک عورت جب اپنے اس حال حلیے میں، جس میں اس کو گھر میں ہونا چاہیے، جس میں اپنے شوہر کے سامنے ہونا چاہیے، جس میں اس کو اپنے محرم رشتوں کے سامنے ایک خاص حد تک آنا چاہیے، جب عورت ڈرائیوروں کے سامنے، نوکروں کے سامنے، مزدوروں کے سامنے، کمارے مردوں کے سامنے جن کی شادیاں نہیں ہوئیں، وہ مرد جن کی بیویاں دور ہیں ان کے سامنے پینی اوڑی ٹپ ٹپ کرتی، پھدکتی، اچھلتی، کمر دکھاتی، جسم دکھاتی، اپنے جسم کے ابھار دکھاتی دکھتی ہے، یہ ڈس آرڈر ہے. اور اس ڈسآرڈر سے آج دنیا پریشان ہے. آج امریکہ کے کئی سکولز، آپ مجھ سے بعد میں نام لے سکتے ہیں، ان میں یہ آواز اٹھ گئی، ان کا نہ تو کوئی ایمان سورت نور پہ، نہ سورت الاحزاب پہ، نہ وہ اسلام کے کسی پردے کے کانسیپٹ کو مانتے ہیں، لیکن وہ مجبور ہو گئے ہیں اپنے سکولوں کے گرتے ہوئے سٹینڈرڈ سے. اور آواز کیا اٹھ گئی کہ اور لڑکیوں کا سکول الگ کرو، لڑکوں کا الگ کرو. پہلے ویسٹ نے ایک لڑکی لڑکے کو بٹھایا، آج بھی جو لوگ باہر سن رہے ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے، ڈے کیئر جس کو وہاں بارنے ہاگے اور اس طرح کے سکولز کہتے ہیں، بچی بچہ بچی بچہ بچی بچہ بٹھاتے تھے پیئرز. یہ پچھلی دہائیوں کیا، پچھلی میرے خیال 50 سال سے چل رہا ہوگا اصول. وہ کہتے ہیں ان کو الگ بٹھاؤ، کشش ہوتی ہے. وہ بچوں کے سکول سے وہ گندگی شروع ہو جاتی تھی. اور اس صدی میں، یہ آخری 2-4 سال پہلے کی بات بتا دیتی ہوں، اب انہوں نے لڑکی لڑکے کا فرق ہی ختم کر دیا. آج ویسٹ لڑکی لڑکے کی دوستی پہ نہیں بات کرتا، وہ پرانی ہوگی، اولڈ فیشن، بوائے گرل فرینڈ، اب لڑکا لڑکا، لڑکی لڑکی. یہ بلو اور پنک کا کانسیپٹ کس نے دیا آپ کو، مجھے؟ کہ لڑکا پیدا ہوگا تو بلو غبارے لگیں گے اور اس کے کپڑے بلو ہوں گے، لڑکی کے پنک، باہر سے آیا تھا، آج انہوں نے بگ کراس لگا دیا ہے. کہتے ہیں شروع سے سو شو کر دو جینڈر کچھ نہیں ہوتا، تاکہ ان کی مت مار دو، لڑکے لڑکوں سے گندگی کریں، لڑکیاں لڑکیوں سے کریں، یہ آپ کے آنے والی نسلوں کے فتنے ہیں. کبھی میری یہ باتیں آپ کو یاد آئیں گی جوہر آباد میں رہتے ہوئے، اگر 10 سال کے بعد آپ نے یہاں یہ فتنے دیکھے، اور ہوں گے اگر ہم نے آج اپنے آپ کو نہ بدلا، آج اپنے ایجوکیشنل سیٹ اپ کو نہ بدلا، تو دنیا تو خود پریشان ہے بے پردگی کے ناطے. اللہ نے آپ سے کیا کہا؟ اگر آپ آیت پہ غور کریں، یہ نہیں کہا کہ عورتوں تبرج نہ کرو. تبرج کا لفظ ہے نا برج سے، اونچا ہونا، پرومیننٹ ہونا، عورت کا ہار بندے ظاہر کرنا. پہلے دور میں لونڈیاں جو تھی نا، یہ بھی سمجھیے گا بہت ہی کڑوی بات لگے گی کچھ لوگوں کو، لیکن سچ ہے، جب اسلام میں یہ سارے رولز اینڈ ریگولیشنز بن رہے تھے نا، تو اس دور میں شریف گھروں کی اعلیٰ تعلیم یافتہ پڑھی لکھی خاندانی عورتیں پردہ کرتی تھیں، جس میں سب سے بڑھ کے ازواج مطہرات تھیں. رہ گئی لونڈیاں، جن کا کام ادھر سے ادھر جانا تھا، گانے بجانے والیاں، گھروں میں ادھر ادھر جانے والیاں، ان کو پردے کی اجازت نہیں تھی. حضرت عمر نے ایک دفعہ ایک لونڈی کو اس طرح سے دیکھا جیسے عام عورت ہے، تو کہنے لگے تو ہماری آزاد عورتوں کی مماثلت کرتی ہے. اس دور میں ماڈرن کون تھا جو سر سے پاؤں تک بالوں کو چھپا کر مردوں سے گزرتا تھا، اور عورتوں میں آ کر آپ اپنی ضرورت کے تحت بیٹھ جائیں. اب آپ دونوں میں سے الٹ کام کر لیں، باہر جائیں تو کپڑے باہر کے بھی اتارے ہوں، اور عورتوں میں آئیں تو اب حجاب کے نقاب کر کے بیٹھ جائیں، یہ آپ کی مرضی ہے، یہ غلط طریقہ کار ہے. دین نے ہر چیز سمجھائی ہے، آج آگے بھی ایک آیت آئے گی تو یہی سارا سمجھ لیں. عورت، اسلام کیا چاہتا ہے کہ عورت ماحول کا حصہ بن کے رہے. باہر جاتے ہیں، یہاں کوئی مرد آتا ہے، گھروں میں مرد عورتیں اکٹھے ہیں، شادیوں میں تو عورت اپنے آپ کو چھپائے گی، کیونکہ خطرہ ہے، یہ تار چپک جائے گا، پانی پڑ جائے گا، آگ لگ جائے گی. آج آگ لگی بھی ہے، آگ پانی کو اکٹھا رکھیں گے دھواں اٹھے گا. آج انسانیت اس دھوئیں سے پھنسی ہوئی ہے. آپ کی یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہیں، آپ کنٹرول کر ہی نہیں سکتے. بریکس میں جا کے دیکھ لیجئے، فری پیریڈز میں دیکھیے، کینٹینز میں دیکھیے، ایک وقت آتا ہے وہ کہتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ لڑکا ہے، او ہو ہمیں تو وہ اپنی دوست سہیلی لگتا ہے. وہ لڑکے لڑکیوں میں بیٹھے، لڑکیاں لڑکوں میں، اور لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی کشش ہی نہیں ہوتی. بیکار بات ہے، کشش نہ ہوتی تو اتنی لو اسٹوریز نہ بنتی، اتنے سکینڈلز نہ بنتے، وہ نہ ہوتا. تو اسلام نے ایک خاص انداز رکھا، عورت عورتوں میں ہے، ریلیکس ہے. اب یہاں گرمی کا موسم ہے، باہر سے آپ ابایا، نقاب، حجاب، گلوز، جو آپ کو اللہ توفیق دے پہن کے آتے ہیں، آپ یہاں آ کے بیٹھ جائیں، نہیں میں بہت نیک ہوں تو میں ابایا اور حجاب اور نقاب میں رہوں، اور سب مجھے کہیں گے کتنی نیک باجی ہیں، تو واللہ ہی یہ دکھاوا ہوگا، یہ ریاکاری ہوگی، اور گرمی کی وجہ سے مت ماری ہوگی، پسینے آ رہے ہوں گے، اپنے آپ سے بو آ رہی ہوگی. اور میں آپ کو پڑھانے سے پہلے کہوں گی ہائے اب میں بہت اس وقت میرا موڈ خراب ہے، تو بس چپ کر جاؤ، اور بات بات پہ آپ کو ناراض ہو جاؤں گی. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ باہر جاتے وقت میں اپنے آپ کو بچا لوں اور اندر آ کر اتاروں اور باہر جاتے ہوئے پہنوں. آج پڑھیں گے آپ یدنین علیہن من جلابیبہن. آج سے 15-16 سال پہلے ایک امریکہ میں ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس نے مجھے یہ بات کا الحمدللہ ریکارڈ دیا تھا کہ آج پہلی دفعہ یہ بات سمجھ آئی ہے پردہ کیا ہے، کہ جن کپڑوں میں عورت یہاں بیٹھی ہے نا، اس میں باہر نہیں جائے گی. سیدھی سی بات ہے، اگر آپ چادریں موٹی لے کے بیٹھے ہیں تو اس پہ پھر کوئی چادر موٹی پہن کے ہی جائیں گے، آپ ابایا پہنے ہوئے تو باہر جائیں تو پھر ایک اور ابایا پہنے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عورت جس حال ہولیے میں گھر میں اسی میں باہر چل پڑے. کیوں؟ باہر کی دنیا کے تقاضے اور ہیں، اندر کے اور ہیں. ہم نے پردے کے نام پہ خوبصورت ابائے پہن لیے، موتی بھی لگا لیے، کیونکہ پہننے جو سارا دن ہے، نقاب پہ، حجاب پہ موتی لگا لیے، ستارے لگا لیے، تردد کی کیا ضرورت ہے؟ کام کو اس وقت کرے. دیکھیں بارش ہو رہی ہے، چھتری کی باہر ضرورت ہے، باہر کوئی چھتری لے کر پھرے گا سب کو سمجھ آئے گی کیوں لی ہوئی ہے، دھوپ میں پھریں گے چھتری لیں گے سب کو سمجھ آئے گی. اب اس کمرے میں آ کر میں چھتری لے کے اپنے سر پہ ٹانک لوں، بیوقوف لگوں گی کہ صحیح لگوں گی؟ یہ کرتے ہیں ہم. ضرورت اس بات کی ہے، ہر حکم کی حکمت کو دیکھیے. دو ایکسٹریم ہوئی، عورتوں نے باہر بھی نہ لیا اور وہ بہت ہے. ذرا سا سوچیے، گرمی کی دوپہریں، لان کے کپڑے، جسم نظر آتے جھلکتے، اور آپ روشنی میں نکلتے ہیں جب اندھیروں سے، اس کمرے سے، باہر کے مردوں کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ ہم سب کو حیا دے دے. اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے نا، تو اس کے بعد پھر یہ ایشو نہیں بنے گا، عورت اپنے آپ کو مردوں کے لیے فتنہ نہ بنائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے گھر سے نکلنے کے آداب کچھ بیان کیے. زیب و زینت کی آزمائش جاہلیت کی علامت ہے، جسے آج ہم نے ماڈرن کہہ دیا. آج ایک کانسیپٹ چینج کریں، اور میری ساری یوتھ، کتنی ینگ بچیاں اس حال میں ہینڈ ریز کریں، ویسے تو ساری جوان ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن آپ میں سے کون 25 28 کے انڈر ہے وہ ہاتھ کھڑے کریں, ذرا کھڑے ہی رکھے ہاتھ. چلیے الحمدللہ. آپ یہ بتائیے مجھے کہ آپ کو اگر یہ بات سمجھ آ گئی آج تو پھر اس کے بعد تبدیلی کا آغاز تو اندر سے ہوگا, نہ ماں کے کہنے پہ, نہ استاد کے کہنے پہ, نہ امی کی سہیلی کے کہنے پہ. آپ کے اندر اگر یہ جذبہ آ گیا نا کہ میں نے اپنی خوبصورتی کو وہاں نہیں دکھانا جہاں خطرہ ہے اور جہاں اللہ نے منع کیا ہے, تو آپ نے ایک بہت بڑی بات سمجھ لی ہے. اس کا ایک حل بھی لوگ کہتے ہیں, کہتے ہم کچھ بھی نہیں کرتے تو وہ پھر اپنے گھر والوں کے لیے ایک بوجھ ہے. چیزوں کو یوز کیجئے, انجوائے کیجئے. اللہ نے آپ کو جو دیا حق وہ لیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت خوشبو لگائے دبی بھی, کسی کو دوسرے کو نہ دکھے, رنگ لگائے اٹھا ہوا لگا سکتی ہے. مرد کیا کرے, خوشبو پھیلے دور سے دکھے مرد آ رہا ہے اور رنگ نہیں لگا سکتا. اللہ نے آپ کو اجازت دے دی ہے, آپ اس حق کو استعمال کریں. آپ کی مرضی ہے, نہیں کرتے 100 دفعہ نہ کریں, بہت اچھی بات ہے, لیکن غلط جگہ پہ غلط چیز کا استعمال غلط ہے. دوسری بات جو ینگ بچیوں کے ناطے سے کہنا چاہ رہی تھی کہ لفظ ماڈرن کا کانسیپٹ بدل لیجیے آج سے. یہ ہے, ہم مسلمان ہیں اور ہم باعزت قوم ہیں. پیچھے ایک دن مثال دی تھی آپ کو کہ آپ کی نظر میں ماڈرن عورت وہ ہو جب گاڑی سے نکلے سر سے پاؤں تک کالے ابائے میں. کالا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ معروف ہے, کوئی ضروری نہیں کہ آپ کالا برقع پہنے. آپ سکن پہن لیں, گرے پہن لیں, کوئی دبا جھکا پہن لیں, کوئی حرج نہیں. اور نہ آپ کو اللہ کے نبی نے کوئی حال خلیا بتایا کہ ابایا ہو, چادر ہو, نقاب ہو, جلباب آگے جو لفظ آنے والا نا. سر پہ عورتیں چادر رکھتی تھی, پاؤں تک چھپ جاتے تھے, اس کو جلباب کہتے ہیں. موٹی پتلی کیسی ہے, رنگ نہ پتہ چلے اس کا کچھ نہیں, پھر بھی اگر قد کاٹ جسم دکھتا ہے تو وہ تو الا ما ظہر منہا ہے, وہ اظہر منہا نہیں ہے. اس لیے کانسیپٹ چینج کیجئے. آج کے بعد صرف ہم سب جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ سوچ رکھے نا کہ جو عورت ایسے ہی منہ اٹھا کے باہر چلی جائے یہ بیکورڈ عورت ہے, بس یہاں پہ رک جائیں تو آپ میں سے ہر ایک میں میرا حال ہے ایک سمبل بن جائے گا کہ ہمیں بیکورڈ نہیں بننا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. دوسری بات, عورتوں کو جو ادب دیا گیا وہ کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو. تیسری بات ہے بناؤ سنگھار کر کے مت نکلو. اب بناؤ سنگھار ہم تو کرتے کب ہے, گھر میں بیٹھے ہیں منہ سار, وہ کہتے ہیں منہ دھاڑ سر پھاڑ, تو میاں صاحب کے ساتھ شاپنگ کرنے جاتے کہہ رہے ہیں ٹھہرے میں آتی ہوں, اور آئیں گے تو ریڈ کلر کی لپسٹک لگائی ہوگی. بیگم یہ کیا, وہ باہر جا رہے ہیں نا. آج ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا کہ عورت سب سے زیادہ تیار اپنے گھر میں ہوتی ہے. کیوں, جہاں سے کچھ ملنا ہے ادھر دکھائیں گے نا. ہم گھر میں مردوں کو لہسن پیاز کی بو والے کپڑوں میں دکھتے ہیں اور حال ہولیا پہلے ہی خراب ہے, چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. اور کچھ عورتوں کا تو نصیب ہی ہے کہ انہوں نے اپنے مردوں کو ہر وقت ہولارنا ہے, ہوکا پڑا ہوتا ہے ان کو. میں کہتی ہوں بڑا حوصلہ ہے کچھ مردوں کا جو جی لیتے ہیں ایسی عورتوں کے ساتھ. اور وہی عورتیں جب باہر کی دنیا میں جاتی ہیں اپنی جیسی عورتوں کی پارٹیز میں جائیں یا کہیں بھی, تو سر سے پاؤں تک دیکھ کے لگتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں خوبصورتی. یہ کانسیپٹ بدلیے, اپنے لیے پہنے, اپنے شوہر کے لیے پہنے, ایک خاص حد تک اپنے بچوں میں خوش دکھنے کے لیے پہنی ہے, اور اسی طرح باقی رشتے ہیں. اپنے جیسی عورتوں کے لیے بھی پہنے. آپ کو کوئی دعوت میں بلاتا ہے, آپ چچڑے مچڑے کپڑے رات کا اترا ہوا جوڑا پہن کر چلے جاتے ہیں, کنگھی بھی نہیں کی. سچ بتائیں وہ کیا سوچے گا, کہ آپ کو خوشی نہیں ہے اس کے گھر آنے کی. ہم جب کسی جگہ جاتے وقت اچھے کپڑے پہنتے ہیں, صاف ہوتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, اس کو عزت دیتے ہیں کہ ہم خوش ہیں کہ آپ نے ہمیں بلایا. کوئی آپ کے گھر آتا ہے, آپ صاف ستھرے بیٹھے ہوئے, اچھے کپڑے پہنے ہیں, صاف ہے. اچھے سے مراد نئے کپڑے یا مہنگے کپڑے نہیں ہیں, یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. کچھ لوگ جتنے مرضی اچھے پہن لے کوئی نہیں اچھے لگتے, مہنگے پہن لے کوئی نہیں مہنگے ہوتے. یہ کہ آپ کا اپنا پہناوا ہوتا ہے. تو جب آپ کہیں آتے جاتے پہنتے ہیں صرف اس سوچ سے پہنا کرے کہ اس نے عزت دی ہے, اگلا خوش ہوگا. آپ کو بلایا, آپ نے بلایا, آپ گئے اس کے گھر, آپ کے خوش. اور آپ اتنے پریشان, صبح سے کام کر رہی ہوں, کھانے پکا رہی ہوں, تھک گئی, ٹوٹ گئی, آپ کہیں گے ہائے ہائے ہم نے ان کی دعوت کیوں قبول کی, اتنا ان کو دکھی کر دیا. دیٹس اٹ, اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ بے پردہ ہو کر ایسے حال میں جس سے سر, چہرہ, بازو اور جسم لوگوں کو دعوت نظارہ دے, اس صورت میں نکلنا جرم عظیم ہے. اور اس سال تو میں اپنے دل سے سوچ رہی تھی, بہت کڑوی بات بتانے لگی آپ کو, پتہ تو بہت ساروں کو ہوگی لیکن میرے منہ سے سن لیجئے. آج دنیا کے کچھ ملک ایسے ہیں کہ جہاں عورت کے پردے اور نقاب پہ بین ہے. حجاب پچھلے 10-15 سال تک بہت بگ ایشو رہا, کچھ بہنوں ماؤں نے سٹینڈ لیا, اللہ نے ان کی مدد کر دی. آج حجاب اتنا بگ ایشو نہیں, بلکہ جتنے خوبصورت حجاب ویسٹ میں ملتے ہیں میں نے کبھی اپنے ملکوں میں نہیں دیکھے, پکی بات ہے. دوسری بات یہ کہ نقاب وہاں بینڈ ہے, میں بھی جاتی ہوں وہاں, میں نکاب کرتی ہوں. پولیس کے سامنے سے بھی ہم گزرتے ہیں, وہ ایک وہاں کے ایشو ہے, آپ کے ایشو نہیں ہے. وہ اللہ نہ لائے کبھی جرمانہ ہے. 150 یورو پولیس آپ سے چارج کر سکتی ہے اگر آپ پبلکلی نقاب کریں. میں آپ سب کو ایک چھوٹی سی بات کہوں جو آج صبح آنے سے پہلے اللہ نے میرے دل میں ڈالا. اس سے پہلے کہ ہمارے ملکوں میں یہ پابندیاں لگ جائیں, آپ بہنیں پردہ کرنا شروع کرتے ہیں. جب کوئی چیز استعمال نہیں ہوتی نا, کہتے ہیں اف یو ول لوز اٹ, اف یو ول ناٹ یوز اٹ یو ول لوز اٹ, ایسے ہی ہوتا ہے. جو چیز ہم ہر وقت یوز کرتے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں میں رہتی ہے. کوئی چیز کئی مہینے نہیں استعمال کی, وہ وقت پہ ملتی کوئی نہیں. از اٹ ٹرو؟ ہم نے اس کو یوز نہیں کیا, ہم نے اس کو لوز کیا. اور ان ملکوں والوں سے بھی کہوں گی کہ وہاں کی عورتیں دبنے ڈرنے کی بجائے اگر ساری پہن کے باہر آ جائیں تو ان کے ایوانوں میں تھرتھلی پڑ جائے. اصل بات ہے کہ ہم خود شرمندہ ہیں. وی آر سوری ٹو بی مسلم. ہم نے اس دنیا میں اسلام کا کیا نام لانا ہے؟ ہمیں تو بھی اللہ کا یہ طریقہ ہی نہیں پسند کہ عورت کیا کرے اور مرد کیا کرے. تو لہٰذا پابندیاں ان ملکوں میں لگتی ہیں اور لگیں گی ہمارے ملکوں میں, یہ میں آپ کو بھی بتا دوں. اگر چینج نہ آئی اگلے 10 سال بعد آپ کے ان مسلم ملکوں پہ بھی ادھر سے آرڈرز آئیں گے, پردہ اتارو, نکاب اتارو, حجاب اتارو, یہ ڈسکریمنیشن ہے, یہ مر جائیں گے, یہ فینٹ ہو جائیں گے, یہ بے ہوش ہو جائیں گے, یہ تم لوگ مسلمان بڑے ظالم ہو, اپنی عورتوں کو چھپا کے رکھتے ہو. اس سے آج ہی بچ جائے. آپ ابھی سے ریزسٹ کر کے بولیں ہم مسلمان ہیں, اپنے رب کے قوانین پہ راضی ہیں اور باہر کی عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے, اپنا حق لیجیے. ریلیجیس فریڈم امریکہ میں آپ کی جان جتنا حق ہے. کوئی آپ کو نماز سے نہیں روک سکتا, جمعے سے نہیں روک سکتا. دیکھیں میں اپنی مثال دیتی ہوں. امریکن پاسپورٹ کے اوپر تصویر لگتی ہے جس میں کان کھولنے کا حکم ہے, شرن حکم ہے, ان کا فرض حکم ہے, ایک خاص اینگل ہے. اور اگر آپ ایک جملہ اپنے فارم فلنگ میں لکھ دیں کہ اٹس اے ریلیجیس ایشو, کوئی مائی کا لال آپ کو نہیں روکتا. کوئی عورت جو حجاب کرتی ہے, جو اپنے آپ کو چھپاتی ہے, اس کو اس آفر سے انہوں نے ایگزمٹ کر دیا. بگ ایشو ہمارے لیے ان کے لیے نہیں ہے. اللہ ہماری اصلاح فرما دے. لیکن آج کے ہمارے علم کے ساتھ کیا ہے, ایک شعر سن لیجئے اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے ماحول کو خدا کے لیے پاک رکھیں. یہاں سے نسلوں نے نکلنا تھا, یہاں سے مائیں پیدا ہونی تھی. یہ آج کے کالج یونیورسٹی کے بچے کل کے باپ ہیں. آج اپنے لیے وہ لڑکی جیسی پسند کر رہے ہیں, کل اپنی بچی کیسی پسند کریں گے. اور یہاں ایک بات بھی یاد آ جاتی ہے, آج کل کینیڈا کے جو صدر یا وزیر ہیں, مجھے یہ بھی نہیں پتا, ینگ سا بچہ ہے, تو ایک ان کی سپیچ میں بہت کچھ عرصہ پہلے دیکھ رہی تھی اس کا کلپ, تو ہال میں لوگ تھے, ایک عورت کھڑی ہوئی, مسلم عورت تھی, تو اس کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی تھی, بیبی ہوگی, کچھ چند ماہ کی تھی. تو اس نے سوال کیا اس سے کہ کیا کینیڈا میں ہم مسلمز کے اوپر اسلام کے نام پہ آگے پابندیاں لگیں گی؟ جیسے ایک سمپل سی بات ہے کہ کیا ہم مسلم آزاد ہیں اپنے حق لینے کے لیے؟ تو وہ جو ان کا صدر یا وزیر ہے, مجھے کوئی بتا دے تو میں بھی بول دوں گی, مجھے نہیں پتا کیا, لیکن ینگ لڑکا ہے. اس نے اس عورت کو کہا ادھر آؤ, وہ چھوٹی بچی پکڑی, یعنی ابھی بالکل 6 ماہ کی ہوگی, تو اس نے اس کو یوں سٹیج پہ دکھایا اور اس نے کہا مائی سسٹر آئی پرومس یو کہ ٹل دا ڈے دس گرل ول گرون اپ, اس ملک میں تم مسلمانوں پہ کوئی پابندی نہیں لگے گی. نہیں سمجھے آپ؟ واللہ ہی ہم کھڑے تو ہوں, ہم تو خود گرے پڑے ہیں. دوسروں نے کہا ہمارے نبی کو کارٹون کہنا ہے, ہم تو خود اپنے نبی کی سنتوں والے بچے کو کارٹون کہتے ہیں. یہ کیا کارٹون بنے ہوئے ہو؟ آپ جائیے ذرا پردہ کر کے, کہیں کہیں گے یہ ماسی آ گئی ہے. تو اللہ تعالی ہماری ہدایت کرے. اور دنیا کا علم بڑا خوبصورت ہوتا ہے, شرط ہے کہ اس میں بسم ربی کا کی مہر ہو, ورنہ کیا ہوتا ہے؟ اس شعر کو پڑھ لیجئے. جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازاں, کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت. آج کی مخلوط کو ایجوکیشن مکس گیدرنگز نے عورت پر جو رنگ چڑھایا, اس نے عورت کے معنی بدل دیے. کیا کہتے ہیں عورت کو, کس کو کہتے ہیں؟ اورا کا لفظ آتا ہے, چھپی ہوئی چیز. پرائیویٹ پارٹس کو بھی اورا کہتے ہیں, آپ کو پتا ہے؟ ایسی چیز جس کو شو کرنا بندے کو برا لگے. اور اس کے لیے اردو میں ایک بڑا پیارا لفظ تھا, مستورات. کس کس کو اس کا مطلب آتا ہے؟ مستورا سطر سے چھپی ہوئی چیز. کئی جگہوں آپ نہیں جاتے تھے کہ جہاں سائن لگاتا تھا مستورات اسٹینڈ کے پاس چلے جائیں؟ آج مستورات ہی نہ مستورہ رہی, تو انہوں نے کہا مکس گیدرنگ کے بغیر شادیاں ہی نہیں ہوتی. اور آپ نے کرنی ہے تو اس کونے میں ایک ٹینٹ لگائیں گے, اسی ہال میں, میں اپنے امیجینیشن سے سوچ رہی ہوں, ادھر شادی ہو, بڑے ماڈرن لوگوں کی، اور ہم جیسے بیکورڈ لوگ آنا چاہیں گے تو شرط ایک ہے کہ ہمیں تو پردہ کرنا، وہ کہیں کہ نو پرابلم آ جائے، یہ کالی وائر لیں گے، وہ جو پیچھے نہیں رکھی ہوئی آپ کی پارٹیشن، ادھر ایک حجرہ بنائیں گے، اس کے اندر ایک کالی ٹیبل چیئر رکھیں گے، کہیں گے آئیے یہ آپ کا استقبال ہے، آپ اس میں بیٹھ جائیں. یہ بھی غنیمت ہے اگر آج کوئی کر لے. اور باہر کون ہے جی؟ یہ مستورات ہے تو باہر غیر مستورات ہی ہوئی نا. تو پھر آپ ایک ٹینٹ ادھر بھی لگائیں جس میں وہ مرد بھی بیٹھے جن کو ان عورتوں کو بھی نہیں دیکھنا. کڑوی باتیں، وہ کہتے ہیں نا کہ چمن میں میری تلخ نوائی گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے دریا کی. آپ میں اس آزاد دھرتی پہ کھڑے ہو کر اگر پردہ نہیں کر سکتے تو پھر معذرت کے ساتھ، باہر کی دنیا میں تو لوگ سوچیں گے بھی نہیں، اور وہ سارے ادھر معاملے آئیں گے. تو ایسا علم عورت کی اصل میں موت ہے جو عورت کو مرد اور مرد کو عورت بنا دے. دیکھیے سیدھی سی بات ہے، ٹولس ٹھیک نہیں ہے نا تو علاج نہیں ہوگا. آپ کے کچن میں صرف ایک، وہ کیا بولتے ہیں جس کے ساتھ چیزیں فرائی کرتے ہیں، پلٹا کہتے ہیں نا، جس سے آپ پکوڑے یا سموسے یا گھی میں سے نکالتے ہیں. آپ پکوڑے بنا رہی ہیں، گھی گرم ہے، کڑھائی موجود ہے، پکوڑے ڈال دیے، صرف آپ کے وہ کفگیر نہیں ہے جس میں سے اس کو چھاننا ہے، تو پکوڑے آپ نکال نہیں سکتی، وہ جل جائیں گے. یہ ٹول ہے. یہ جو آج ہم ہر وقت اسلام اسلام، اچھی نسلیں، بچیاں، مائیں باپ، یہ بنے، یہ ٹولز ہیں. پردہ از اے ٹول، از اے ناٹ اے مقصد. عورت کانفیڈنٹ ہو کے بیٹھے جہاں اس کو بیٹھنے بیٹھے. عورت نے جاب کرنی ہے کرے، اور عورت کے لیے بیسٹ جابس دو ہیں میرے خیال میں. عورت کی تو فطرت میں ماں بننا ہے نا، تربیت. جتنی اچھی ٹیچنگ عورت کر سکتی ہے شاید مرد نہیں کر سکتے، اور چھوٹے بچوں کے ساتھ. میں کہتی ہوں آپ سب آج اگر قرآن پڑھیں، دو سال کے بعد آپ سب کو پورے پاکستان میں ٹیچرز بنا کے بھیج دیا جائے، امت کا نصیب سمرتلا جائے گا. عورت عورتوں میں خوش رہتی ہے، مرد مردوں میں خوش رہتا ہے. ضرورت کے لیے رہنا پڑے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کی روایت ہے ترمذی کی 1173، آپ نے فرمایا عورت سر سے پاؤں تک پردے کی چیز ہے، یہ جب گھر سے باہر قدم نکالتی ہے تو شیطان جھانکنے لگتا ہے. اللہ ہماری بہو بیٹیوں کو شیطانی نظروں سے بچا لے. اور یاد رکھیے، لوگ برا کہتے ہیں مردوں کو، مرد تانکتے ہیں، مرد جھانکتے ہیں، مرد آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، تو آپ کیوں دکھاتی ہیں آپ کو کیا؟ اور ایک اور بڑا پیارا جملہ لوگ بولتے ہیں، کہتے ہیں باہر تو پردے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مرد دیکھتے ہی نہیں ہے. اور واللہ ہی نہیں دیکھتے. آپ کے گھر میں کام کرنے آئیں، آپ کے شیشے بدلے کریں، نظر نہیں اٹھاتے، خاص طور پہ اگر آپ مسلم ہیں. اور اس پردے سے جتنی عزت ملتی ہے، میں اگر آپ کو صرف اپنی ٹریولنگ کی 10-15 کہانیاں سناؤں، جو میں نہیں سناؤں گی ایک بھی آپ کو، تو میں کہتی ہوں سلام کرنے کو دل چاہتا ہے اس پردے کو، جو اس کی وجہ سے آپ کو غیر مسلموں میں عزت ملتی ہے. یہ صرف ہم عورتوں کو کانفیڈنس ہی نہیں ہے، ہم تو اپنے ملکوں میں نہیں کر سکتے، سوچیے پھر گوروں میں جا کے کہاں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اب اگلی آیت پہ عمل کی توفیق دے. اس کو سمجھ لیجئے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی. فرمایا آیت نمبر 35، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات. اب اس کو اپنے اوپر رکھیں. میں نے رمضان کے اس سال کے لیکچرز میں ایک لیکچر اس پہ دیا تھا، اگر وہ بہت پیارا لیکچر تھا، اگر شیئر ہو جائے آپ کے ساتھ تو آپ کو فائدہ ہوگا. یہ ویلکم رمضان کے انہیں لیکچروں میں تھا. ایک کرنا کیا ہے؟ آپ نے خود سے یہ عہد کرنا ہے، اور میں نے خود سے کرنا ہے. کیا؟ اس ایک آیت پہ عمل کریں. پردے والی آیت کو چھوڑ دیں، آگے حجاب کی جو نقاب کی آنی تھی اس کو بھی چھوڑ دیں، اس ایک آیت پہ عمل کر لیں. ہر ماں، بہن، بیٹی، بھائی، باپ، ہر ایک کہے کہ میں نے اس ایک آیت پہ عمل کرنا. اور یہاں چونکہ مؤنث کے سیگے ہیں تو یہ ہم عورتوں کے لیے. کیا فرمایا؟ بل یقیناً جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، متی فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے، صدقہ دینے والے، روزہ رکھنے والے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. یہ چیک لسٹ ہے. اس دن میں نے گنے تھے، میرے حال 11 چیزیں ہیں. یہ بن جائیے، ترتیب نہ بدلیں. دیکھیں ہم اس میں سے اپنے آپ اوپر نظر رکھیں نا تو نیچے سے شروع کریں نا. ذکر بہت کرتی ہوں، میرے پاس تو 500 دانوں کی تسبیح ہے. چلیے جی، ذاکرہ تو آپ ہو گئیں الحمدللہ. شرم گاہوں کی حفاظت، ہاں ہاں الحمدللہ، کسی کے بارے میں نہیں سوچتی، اللہ کا شکر ہے، یہ بھی آگے گئی. روزہ رکھنا، ایک بھی نہیں چھوڑتے ماشاءاللہ، آج تک کوئی نہیں چھوڑا، ہو گیا. صدقہ دینا، الحمدللہ، جتنی توفیق ہوتی ہے دیتے ہیں. یہ میں آپ سب کے دل کی پکار بول رہی ہوں کہ ہم سب اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اصل مسئلے اس سے اوپر شروع ہوتے ہیں. ہم نیچے سے شروع ہو کے مسلم ہو رہے ہیں، اللہ اوپر سے کہتا ہے پہلے مسلم بنو، پھر مومن بنو، پھر متی بنو، پھر آسباز، پھر صابر، پھر جھکو. ہمارا آج حال الٹ ہے. ادھر ادھر کی نمائشی نیکیوں میں ہمارا ہاتھ بہت ہے، لیکن بیسک اللہ سے تعلق، رسول سے تعلق، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس پہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی ترتیب کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. داخلہ لیے بغیر کوئی بچہ جتنے مرضی پیپروں کی تیاریاں کر لے، وہ کبھی کسی فیلڈ میں ماہر نہیں ہوگا. ہم سب کو اپنے آپ کو اس ایک آیت 35 کی روشنی میں نمبرز دینے ہیں. آپ اگلی سلائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب چیزیں اکٹھی لکھی ہوئی ہیں. اس کا ایک سنیپ شاٹ اپنے گھر میں جا کر کہیں لگا لیں اور اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہاں ہوں اور کہاں نہیں ہوں. ورنہ یاد رکھیے کہ ایسے تیتر بٹیر اور آدھے مسلم آدھے کچھ اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ عزت نہیں دیتا. اسی پہ چند اشعار ہیں کہ مسلمان اصل میں ہوتا کیا، خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی. پہلے اپنے اندر جرت تو پیدا کریں، اپنے مسلمان ہونے کے اوپر ذرا سا اپنے آپ کو خوش تو کریں. یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا عیار، اسی مقام سے آدم ہے ذل سبحانی. ساری بات کا خلاصہ ان المسلمین والمومنین والقانتین والقانتین. کسی بندے کی اصل عزت اس کے دین پہ عمل کرنے پہ، جو جتنا دین پہ عمل کرتا ہے اتنا اللہ کی نظروں میں اس کا مقام موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی کی روایت 2616، صدقہ خطاؤں کو اس طرح سے مٹا دیتا ہے جس طرح آنکھ پانی کو بجھا دیتا ہے. تو صدقہ کثرت سے دینا انشاءاللہ. روزہ شہوت کو بھی جھکا دینے والا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، نوجوانوں تم میں سے جس کو طاقت ہو وہ نکاح کرے، اس سے نگاہیں جھکی رہتی ہیں اور پاک دامنی حاصل ہو جائے گی، اور جس سے اپنے نکاح کی طاقت نہ ہو وہ روزہ رکھے. یہی گویا کہ اس کے لیے خسی ہونا ہے. خسی ہونا کس کو کہتے ہیں؟ شادی کی طاقت ختم ہو جائے. مراد یہ ہے کہ جذبات کو قابو مل جاتا ہے، کنٹرول مل جاتا ہے. یہاں سے آگے اب واقعہ شروع ہونا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اور آگے کافی چیزیں چلتی جائیں گی. انشاءاللہ ہم اس کی تھوڑی سی تلاوت سنتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا.
یہاں سے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کے کچھ واقعات ہیں، سنتے جائیے اور نیت کریں کہ اللہ ہمیں سیرت پڑھنے کی توفیق دے تاکہ یہ سارے واقعات ہم سیرت کی روشنی میں سمجھیں. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار رہے، اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا. آیت 37 سورۃ الاحزاب. اے نبی یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر، اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ 3 سیکنڈ تک اس آیت پہ ذرا سا غور کیجئے، ہم عورتوں کے معاملے میں اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ تو پھر اپنے آپ کو پوچھئے، کیا میں اللہ کے اس فیصلے پہ راضی ہوں یا ابھی تک غصہ ہی نہیں ختم ہو رہا کہ عورت کے لیے یہ سارے احکامات کیوں ہیں، مردوں کے لیے کیوں نہیں؟ اور دعا کریں کہ اللہ ہمارے دل کو بدل دے، ہماری چوائس اللہ اور اس کے رسول کی چوائس سے مل جائے، جیسی ان کی چوائس تھی ہماری چوائس بھی ویسی ہی ہو جائے۔ اللہ کے نبی کے ذریعے اللہ نے کچھ معاشرتی رسموں کو توڑا۔ یاد رکھیے کہ لوگوں کے اندر رسم و رواج اس طرح گھڑے ہوتے ہیں جیسے زمین میں پہاڑ ہے، پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانا آسان ہے، کسی رسم کسی رواج جو کہ معاشرے میں مشہور ہو چکا اس کو ہٹانا اس سے بھی مشکل ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو آزمایا، اس دور میں لوگ منہ بولے بیٹے کو سگا بیٹا سمجھتے تھے اور اس کی چھوڑی ہوئی متعلقہ یا بیوہ سے نکاح کو حرام سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ایسی ہے جیسے کوئی اپنی بہو سے نکاح کرے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں تھی، اللہ اس بات کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے چنا گیا، بہت بڑا امتحان تھا اللہ کے نبی کا، یا آج ایسے ہی ہے جیسے کوئی سسر اپنی بہو سے نکاح کر لے، کتنی آوازیں اٹھیں گی، اسی طرح کا شور اٹھا تھا۔ تو ان آیات میں یہ سارا کچھ وہی واقعہ چل رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کا طریقہ سکھانے نہیں آئے، معاشرتی رسم و رواج کی اصلاح دین کا ایک بہت بڑا ہدف ہے۔ اللہ آج ہماری رسم و رواج کو بھی پاک کرتے۔ فرمایا، پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکے تو ہم نے اس متعلقہ عورت کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا، کسی کی مرضی نہیں، کسی کی چوائس نہیں، اللہ نے جو کہہ دیا ماننا پڑے گا۔ حضرت زینب اور ازواج مطہرات، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، آپس میں جب بات چیت کرتی تھیں تو حضرت زینب فخر سے کہا کرتی تھی، تم سب کے نکاح تمہارے ولی وارثوں نے کی اور میرا نکاح خود اللہ نے ساتویں آسمان پر کرا دیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے 7420 نمبر کی۔ تو حضرت زینب سے نکاح کے موقع پہ یہ بہت ساری آیتیں نازل ہوئیں جو کہ ترتیب میں سورۃ نور سے پہلے تھیں، مصحف میں بعد میں۔ تو اس موقع کو اللہ نے پردے کے نزول اور اس کے احکامات کا ذریعہ بنایا۔ حضرت زینب اس پہ خوشی محسوس کیا کرتی تھی کہ اللہ نے میرے بارے میں یہ فیصلہ کیا۔ اے نبی یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر، اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ تو ہائی لائٹ کریں اور خود سے نیت کریں، میں نے لوگوں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ اور میں اکثر سوچتی ہوں یہ جس سینریو میں آج بات چیت چل رہی ہے نا، صرف لوگوں کا ڈر، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے امپریشن سے ہم ڈر جائیں نا، تو ان باتوں پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ از اٹ ٹرو؟ اپنی اصل کے اعتبار سے عورت ڈھکی چھپی زیادہ سیکیور فیل کرتی ہے۔ میں نے دیکھا وہ عورتیں جو نہیں ڈھکی چھپی ہوتی نا، وہ آپ کو پردے میں لپٹا دے کر اپنے کپڑے کھینچنے لگتی ہیں، جان کے اپنے آپ کو ذرا سا کوشش کرتی ہیں، فطرت میں ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے آدم اور حوا کے اوپر سے جب جنت کا لباس اترا، بغیر کسی کی انسٹرکشن کے خود ہی جا کے درخت کے جنت کے پتوں کو اٹھا کر اپنے اوپر لگانے لگے۔ یہ حیا کا مادہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہوا ہے۔ بچے کو بھی ماں چینج کرتی ہے تو وہ اپنا پاؤں کھینچتا ہے، بالکل اسی طرح۔ لیکن ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ لوگوں کی بات، میری دوستیں کیا کہیں گی؟ تو یاد رکھیے لوگ کتنے دن کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے۔ اللہ سے دعا کہ ہمیں اس سے ڈرنے والا بنا دے۔ نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو، یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے احکامات پہنچاتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں اور ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے بس اللہ کافی ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنا ڈر دے دے، اور اللہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک اور ایشو تھا، اور وہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ نہیں بچتی تھی، تو آپ نے حضرت زید کو جو کہ غلام تھے ان کو آزاد کیا اور کہہ دیا کہ تم میرے منہ بولے بیٹے ہو۔ لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگ گئے، یہ آپ کی شادی کے ارلی دنوں کی بات ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں میں ان کا نام اتنا معروف ہوا کہ یہ شک ہونے لگا کہ حضرت زید کے باپ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ نے آج یہ بھی ختم کر دیا. اتنے سال کا آپ کا نام اللہ کے نبی کے ساتھ لگا ہوا تھا، لیکن حکم کیا آ گیا؟ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبی جین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. کیا پتہ چلا؟ آپ کسی کے بچے کو پال تو سکتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں، لیکن آپ بچے کا نام نہیں بدل سکتے. بہت سارے لوگ اپنے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لگا دیتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون پاس کروائے. کیوں؟ اس لیے کروائے کہ آپ اس دنیا میں اللہ کا آخری پیغمبر تھے. شاعر نے اس کو کہا، بے خبر تو جو ہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں اللہ کا آخری پیغام ہے. ہم مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی باتیں نہیں مانو گے تو پھر کون مانے گا؟ تو نیت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جس اس بات کا حکم دیا تم اس کو مان لو، تاکہ تمہیں اللہ سے جنت مل جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پچھلے انبیاء پر 6 چیزوں پر فضیلت دی گئی، مجھے جامع کلمات عطا فرمائے گئے، صرف روب سے میری مدد کی گئی، میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا، میرے لیے ساری زمین مسجد اور وضو بنائی گئی، میں ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میرے ساتھ نبوت کو ختم کر دیا گیا. 523. تو پھر غور سے سنیے، ہر وہ شخص اور گروہ اور نام جو یہ دعویٰ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہے اور آیا اور آتے رہیں گے، اس کے اسلام سے نکلنے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر مطمئن کر دے. اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. اللہ کی یاد دل کی غذا ہے. کبھی زبان سے ہوتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی صورت میں، کبھی عمل سے ہوتی ہے اللہ کے حکموں کو مان کر، کبھی زبان سے ہوتی ہے لوگوں کو اللہ سے جوڑ کر. یہ ذکر کی ساری قسمیں ہیں. جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اس کا صبح و شام رات دن 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں گزریں گے. اللہ ہمیں ذاکرین اور ذاکرات میں شامل کر دے. اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا میں تمہارے لیے بہتر عمل اور بہت ہی زیادہ پاکیزہ کام اور سب سے بڑے درجے کی نیکی اور سونے چاندی کو راہ اللہ میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر اور جہاد سے بھی افضل کام نہ بتاؤں؟ لوگوں نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ فرمایا، اللہ عز و جل کا ذکر. یہ ترمذی کی روایت ہے 337 نمبر کی. تو کثرت سے ذکر کیا کریں، غیبتوں سے بچ جائیں گے، چغلیوں سے بچ جائیں گے، بیکار مشغلے اختیار کرنے سے بچ جائیں گے. اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا سا مقام جو اللہ نے دیا، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے. وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. جس روز وہ اس سے ملیں گے، ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. اللہ ہمیں بھی اندھیروں سے روشنیوں میں لے آئے. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. چلیے چند سیکنڈ کے لیے اللہ کو یاد کریں دل میں، اور ایمان رکھیے کہ اللہ نے بھی آپ کو یاد کر لیا. اس نے کیسے کیا؟ آپ کو مجھے اس پہ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں. اور پھر فرمایا، اور جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے جماعت میں یاد کرتا ہوں جو اس کی جماعت سے بہتر ہوتی ہے. یہ بخاری کی روایت 7405 نمبر کی ہے. تو یہاں اس محفل میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، شعور سے، کوئی ترانے کے طور پہ نہیں، لیکن شعور سے اللہ کا ذکر کریں، جو آپ کا دل کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اس امید سے کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا بھی ذکر فرشتوں کی محفل میں کرے. اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر. بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، آپ شاہد بھی تھے، مبشر بھی تھے، منذر بھی تھے. آج ہم نے شاہد اور مبشر کو تو لے لیا، منذر کو چھوڑ دیا. اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کرتے ہوئے شہادت حق کی گواہیاں دینے والا بنا دے. بڑی پیاری آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے متعلق. اللہ تعالی آپ کو مجھے اللہ کے نبی کا صحیح مقام سمجھ کر اس کو ماننے والا بنا دے. یاد رکھیے, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. جس نے اپنے نبی کا مقام نہیں پہچانا, آپ اس سے کبھی توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اس قرآن کو اس کا حق دے گا, اس نماز کو اور اس دین کو اس کا حق دے گا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ویسا آپ کا مقام پہچاننے کی توفیق دے جیسا کہ اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے. ہم نے بہت ساری باتیں من گھڑت ادھر ادھر سے سنی سنائی سمجھ لی, اس کے لیے احادیث پڑھیے, سیرت کا مطالعہ کریں. جس طرح اللہ کا مقام سمجھنا بہت ضروری ہے نا, اور اس میں کمی بیشی انسان کو شرک کا شکار کر دیتی ہے, اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی بیشی غلوف یا تو بندے کو گناہ گار کر دے گی کہ نبی کا مقام نہ پہچانا, یا دوسری ایج پہ لے جائے گی اور وہ کیا کہ نبی کے مقام کو بڑھا کر اللہ کے برابر کر دیا. اللہ ہمیں دونوں انتہاؤں سے بچاتے ہوئے ویسا نبی کے بارے میں ایمان رکھنے والا بنا دے جیسے کہ آپ تھے. پھر آگے فرمایا, اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے. ہم سب کو بھی یہ پیغام ہے, مت دبیے, کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی. کیونکہ جب ہم اللہ کے حکموں پہ عمل کرتے ہیں, رسول کے طریقوں پہ چلتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں نہیں, پھر پریشر بہت ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں آپ اللہ کے پریشر کو محسوس کر لیں, لوگوں کا پریشر خود بہت نکل جائے گا. اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کرے. یہاں بیٹھے بیٹھے یہ ایکٹیویٹی کریں. بڑے بڑے غم مسئلے, غم نہ بھی ہوں تو مسائل تو زندگی میں چلتے ہی ہیں نا. بہت بڑے بڑے کام ہوں گے آپ کے اوپر اب سے لے کے رمضان, رمضان کے بعد, اس کے بعد. کوئی کام سوچیں, بچوں کی شادی, گھر کا بننا, شفٹنگ, بیماری, صحت, آپریشن, ہر ایک کی مختلف کیفیت ہوگی. یہاں بیٹھ کے کہے, اے اللہ میں نے اپنے سارے معاملے تیرے سپرد کر دیے, مجھے بھی اجازت دیجئے میں بھی چند سیکنڈ اپنے رب سے باتیں کر لوں کہ اللہ میں اپنے سارے معاملے تیرے سپرد کرتی ہوں, جو جب جہاں جیسے کرنا, لینا دینا, کروانا ہے تو اپنی رحمت سے کر دے, مجھ سے اپنے دین کے کام لے اور میرے کام تیرے حوالے. یقین کریں آپ کے کندھے ہلکے ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے آپ کا 10 کلو وزن کم ہو گیا. اپنے کاموں غموں کا مسائل کا بوجھ اٹھا کے مت پھریں, اللہ کو پکڑائیں گٹھڑ مصیبتوں کا مسائل کا, اور اللہ سے کہ تو نبٹ ان سے, مجھے دے بتا میں کیا کام کروں. یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے زندگی میں جب ہم اپنے ذاتی مسائل کا نام لے کر دین سے پیچھے ہوتے ہیں, دین کے کام سے پیچھے ہوتے ہیں, پانچ وقت میں نماز سے پیچھے ہوتے ہیں. یاد رکھیے کہ پھر اللہ کہتا ہے کرو اپنے کام خود. تو ہم تو ویسے ہی کریں گے جیسے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے منہ دھوتے ہیں اور اپنے کھانے کھاتے ہیں, آدھا گراتے ہیں آدھا ڈالتے ہیں, آنکھوں میں صابن چلا جاتا ہے پھر روتے ہیں. تو کہ اللہ ہم تو اپنے بچوں سے بھی نہ کر رہے ہیں, ہمارے کام تو کر اور ہم سے اپنے کام لے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو, تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو, لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. کتنا پیارا ہمارا دین ہے, بار بار نکاح, طلاق, عدت, رضاعت اس کی باتیں کرتا ہے, اور ہم اس قرآن کو قرآن خوانی میں 2 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ کے دعا کر کے گھر چلے جاتے ہیں. تو کیا ضرورت ہے ان آیتوں کی؟ تو یاد رکھیے, عمل کی کتاب تھی, زندوں کا منشور تھا, ہم نے مردوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا. یہ ہدایت کی کتاب تھی, ہم نے اس کو برکت کی کتاب بنا لیا. اللہ ہمیں اس کو ہدایت علی کتاب کے طور پہ پڑھنے والا بنا دے. اے نبی, ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے, اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں, اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے, اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کیا ہو اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہیں, یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے, دوسرے مومنوں کے لیے نہیں. ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں. تمہیں ان حدود سے ہم اس لیے مستثنا کرتے ہیں تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے, اور اللہ غفور الرحیم ہے. جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اللہ کی طرف سے پھر عزت اور آنر بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے, اسی کا اظہار ہے ان آیتوں میں. تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو, جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو, اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو. اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں, اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی, اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے, اور اللہ علیم و حلیم ہے. اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں, جب اللہ کے نبی کی ساری ازواج نے آپ کو چوز کیا, کہا نہیں ہم آپ کو چھوڑ کر کچھ نہیں جائیں گے, روکی سوکی کھائیں گے, ادھر ہی رہیں گے, پچھلے پارے کی آخری آیتوں میں بات ہوئی تھی, تو اس کے بعد اللہ نے یہ تحفہ دیا آپ کی بیویوں کو کہ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیا نکاح نہ کیا اور آپ انہی بیویوں کے ساتھ اپنی زندگی کے آخری دنوں تک رہے. فرمایا اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ, خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو, البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے, اللہ ہر چیز پر نگران ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو, نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو, ہاں تمہیں اگر کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ, مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ, باتیں کرنے میں نہ لگے رہو, تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. حضرت زینب سے نکاح کے بعد جو ولیمہ تھا اس موقع پہ یہ ساری آیتیں نازل ہوئیں. اس میں ہماری ذاتی زندگی اور گھریلو معاشرتی زندگی کی بہت ساری اصلاح ہے. پہلی بات یہ کہ بلا ضرورت بلا اجازت کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے, ہر وقت ہر جگہ اٹھ کے جانا یہ غیر اسلامک طریقہ ہے. دوسری بات ہے عین کھانے کے وقت پہ کہیں نہیں جانا چاہیے, اور اگر چلے گئے اور انتظار کریں کہ کھانا کھائیں گے پکے گا تو کھائیں گے, یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. ہمارے یہاں بعض بے تکلفی کے نام پہ یہ سب ہوتا ہے لیکن بعد میں لوگ ایک دوسرے کو پھر باتیں کرتے ہیں. پھر اگلی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کی دعوت کی کھانے کے کہا پھر جائیے, لیکن بہت زیادہ بات میں نہ بیٹھیں, گھر والا تھکا ہوتا ہے اس نے سمیٹنا ہے, باتیں نہ کریں بعد میں. وہ جب کہتے ہیں نا چائے پانی اچھا کعبہ پئیں گے, اب چھا لیا پان میٹھا چلو جی پھر بھوک لگ گئی لے کے آؤ ذرا کچھ بچا ہوا, اور ساری رات بیٹھے رہتے ہیں اور گھر والے تھکے ہارے, تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو گھر والے کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا مہمان وہ ہوتا ہے جو میزبان کو احساس بھی نہ ہونے دے کہ کوئی اس کے پاس آیا اور اس کو ستا کر چلا گیا. فرمایا نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. عورت اور مرد کے تعلق کا خوبصورت اظہار ہے. یاد رکھیے کہ علم بھی لیتے تھے صحابہ اللہ کے نبی کے ازواج سے تو حجاب کے پیچھے سے پردہ ہوتا تھا, بیچ میں ایک گوشہ ہوتا تھا, اس طرف آپ کے ازواج بیٹھتی تھی اور دوسری طرف سے مردوں سے بات ہوتی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جس حد تک مردوں سے کام کے ناطے سے بھی اگر بات کرنے کا موقع ملے تو جتنا ڈسٹینس ہو اتنی خیر زیادہ ہوگی. یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو, اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو. یہ ہے وہ حکم جس کی وجہ سے امہات المومنین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی صحابی نے نکاح نہیں کیا. آپ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئیں, 52-53 ایئرس کی عمر میں فوت ہوئیں, نصف صدی آپ کے بعد رہیں. کیوں؟ علم کی خدمت کرتی رہیں. اگر شادی ہوتی بیوی بچوں میں اور بچوں میں پڑھتی تو پھر علم کو یہ ورثہ نہ ملتا, تو آپ کی بیویوں سے بعد میں کسی مرد نے پھر نکاح نہ کیا, اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ محفلوں کے آداب آپ کو مجھے سکھائے جا رہے ہیں. پہلی بات بغیر بلائے مت جاؤ, دعوت ملے تو قبول کرو, کھانا ختم کرنے کے بعد دیر تک باتوں میں مشغول نہ رہو, جب تم میں سے کوئی بھائی بلائے تو اسے دعوت قبول کرنی چاہیے خواہ نکاح کی ہو یا کوئی اور, یعنی جائز دعوت کو قبول کرنا چاہیے. صحیح مسلم 1429 پر آپ سب سے معذرت کے ساتھ ہمیں دعوت دیں ہی نہ آپ رمضان میں آنے کی, ان سب سے معذرت کے ساتھ جو اپنے گھروں میں افطاریوں کے لیے بلاتے ہیں اور بہت ہی برے دل کے ساتھ ان کو انکار کرنا پڑتا ہے. تو رمضان جو ہے وہ سوشلائزنگ کا نہیں بلکہ اللہ سے تعلق کا مہینہ ہے, اور انشاءاللہ عید کی پارٹی میں سب ملیں گے, ایسے ہی ہوگا نا. تو کوشش کریں کہ افطاریاں کم کریں. آج بہت ساری افطاریوں کا رواج ہے اور 50-50 لوگوں کی افطاری کرنے والی بہن انتظار کرتی ہے پہلے کہ میرے روزے چھٹیں, اور نہ چھٹے تو وہ ایک چھوڑ لیتی ہے کہ میں نے اتنی افطاری بھی تو بنانی ہے نا, یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. اور پھر ان افطاریوں میں آدھے لوگ بے روز ہیں. کسی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کل بھی, اس کا ہی جواب دے رہی ہوں کہ افطاری کرانا ثواب ہے یا وہ پیسے کسی اور اچھے کام میں لگا دیں. تو آپ دیکھیے افطاری ان کی کرائی ہے جن بیچاروں کے پاس نہیں, بھرے ہوئے پیٹ والے آ کر کھا بھی جائیں گے تو گھر میں تو ان کے پہلے بھی بہت ہے. ٹھیک ہے صلہ رحمی کریں, کوئی حرج نہیں ہے, گھروں میں بھیج دیں, کچھ بھی کریں, اور اگر دعوت کریں بھی تو اس میں ساری شرعی پابندیاں رکھیں. یہ نہیں کہ وہاں بھی اختلاط اور مذاق ہنسی اور مغرب بھی نہ پڑی, تراوی بھی چھوڑ دی کیونکہ آج گھر میں افطاری تھی, اور ایسی افطاریاں جس میں ہوٹل بک ہیں اور بانسریوں کی آوازوں میں روزے کھلتے ہیں, یہ تو پھر قطن کوئی دین کی روح کو سمجھنے والی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. بس جب ہم کار نیکی کا کام رہے ہوتے ہیں لیکن بلیو میں ہم گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں. میں تو اکثر کہتی ہوں کہ ہمارے تو نیکیوں کے کام بھی وہ ہیں جس میں اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور معافیاں مانگنے کی ضرورت ہے. تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں۔ اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ محرم گھروں میں آ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک لحاظ کے ساتھ عورت مل سکتی ہے، بات کر سکتی ہے۔ اسلام کٹا ہوا مذہب نہیں ہے۔ ایون آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، شرط یہ کہ آپ عورتوں کے لباس کا، حجاب کا اور خیال کریں، سیگریگیشن ہو اور اچھے طریقے سے رکھیں۔ عورتیں عورتوں میں خوش ہیں، مرد مردوں میں خوش ہیں۔ اور یقین کریں، یہ ہمارا کلچر تھا پاکستان جب بنا، اور شروع دنوں کے جو گھر ہیں آپ دیکھیے، یہ زنان خانہ ہے، یہ مردان خانہ ہے۔ یہ ڈیوڑی سے ادھر چلے جو، یہاں مرد ہے، ادھر عورتیں، گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بیچ میں سرونگ کا کام کرتے تھے، بہت خوش تھے، سب اچھے تھے۔ یہ تو اب اس دور میں پتہ نہیں کیا وبا پھوٹ گئی، ہم کہتے ہیں اس کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ ایک لمبا ایشو ہے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی اور ان کے لیے رسوا کو عذاب مہیا کیا۔ نفس سلم پر درود بھیجنا نیکیوں میں سے ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، میری قبر پر عرس میلہ نہ لگاؤ، ہاں مجھ پر درود پڑھو، تم کہیں بھی ہو گئے تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے 2042۔ ہم سب کو نبی کے روضے پہ حاضری کا ادب بھی سکھایا جا رہا ہے کہ گھس گھس کے مردوں میں نہ جاؤ اور دوسروں کو نہ ستاؤ، تم یہاں بیٹھ کے بھی درود پڑھتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہنچایا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم کی روایت 408، جو کوئی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا، اس پر اللہ 10 رحمتیں بھیجے گا۔ چلیے شعور سے کہیے، سب مل کے کہہ دیں اپنے طور پہ، اللہم صلی علی محمد، اتنا بھی درود کافی۔ آپ کو پتا ہے 10 دفعہ صبح، 10 دفعہ شام، یہ پڑھیے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، تو اس پہ بہت ساری رحمتیں اترتی ہیں۔ کیا پتہ یہ 10 رحمتیں آپ کے اوپر 10 نعمتوں کی صورت میں برسنے لگیں۔ پھر آپ نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ ترمذی کی روایت 3546 کی۔ تو جب لفظ محمد آئے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ سے احمد آئے، تو پھر فرض ہوتا ہے سننے اور پڑھنے والا کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں 3 سیکنڈ ذرا کچھ نعتوں کے نام یاد کریں، بول یاد کریں۔ بار بار نعت پڑھنے علی محمد بول رہی ہوتی ہیں اور کوئی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا، اور وہ بھی نہیں کہتی، تو دہرا دیتی ہوں۔ رسول اللہ کہہ دیں، اٹس اوکے، رسول پاک ہے، اٹس اوکے، ہاں حضرت ہے، اٹس اوکے، لیکن جب نام آئے گا تو پھر آپ کے اوپر درود پڑھنا لازمی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ درود کا موضوع بڑا خوبصورت ہے، اس پہ ایک پوری بک ہے، باریک سی بک تھی، میرا خیال ہے 2-3 گھنٹے میں پوری کتاب پڑھائی جا سکتی ہے، درود شریف کے مسائل۔ بیسیکلی یہ حدیث کا مجموعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا درود پڑھے جائیں۔ آج کئی لوگ ہیں کہتے ہیں درود ہے ہی کوئی نہیں جی، صرف بس وہی درود ہے جو نماز میں درود ابراہیمی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بہت خوبصورت درود ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے، خود جو انہوں نے بتائے وہ درود پڑھیں، 10 سے 15 درود تک تقریباً اس ایک بک میں پائلڈ اپ ہیں۔ بک پڑھائی بھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے، آپ اس کی آڈیوز لے لیں، اگر لنک ہے تو آپ کو شیئر بھی کر دیتے ہیں، کبھی موقع ملے اس موضوع پہ سن لیجئے۔ ہاں خرابی کا ہے جب اپنی مرضی کے درود بناتے ہیں، نام جن درودوں کے اردو کے ہیں وہ دین کا حصہ کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ دل تو ٹوٹے گا، لیکن میں ایک نام لیتی ہوں، اگر آپ نے کبھی سنا یا پڑھا ہو، درود لکھی، سنے کبھی نام؟ لکھی کس کو کہتے ہیں؟ لکھ، پنجابی ہے، اردو بھی نہیں ہے، ورنہ وہ درود لاکھ ہی ہوتا۔ اب مجھے بتائیے، ایک درود ہے اس کا نام ہے درود لکھی، تو پنجاب میں رہنے والے تو اس کو پڑھیں گے، ان کو سمجھ بھی نام آ گیا، تو سندھ والے بیچارے کیسے پڑھیں گے؟ ان کو تو لکھ تک پتہ ہی نہیں مطلب، اور باہر والے کیسے پڑھیں گے، اور عرب کیسے پڑھیں گے؟ تو جو نام پاکستانی میڈ ہے وہ یہ درود یقیناً پنجاب میں بنا ہوگا، ذرا کھوج لگائیں کس نے نکالا۔ ایسے چیزوں سے اوائڈ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جینین پیور چیز دی، اصلی نوٹ اصلی ہے جس پہ گورنمنٹ کی مہر لگی ہے، آپ اس کے مقابلے میں پلاسٹک کے ربڑ کے نوٹ بنا لیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نوٹ وہ ہونے چاہیے جو اصلی مہر کے ساتھ ہوں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اور میں اپنے آپ کو اس چیز کے جوڑ کے باندھ کے رکھیں کہ تھوڑا کرنا ہے، ستھرا کرنا ہے، یہ بھی نہیں کہ ہر ایک غلط ہے، یہ بھی نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور اللہ آپ کو مجھے علم لینے والا بنا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے ابن آدم ایزا دیتا ہے، وہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے، اور زمانہ تو میں ہوں، میں ہی دن رات کا تغیر اور تبدل کر رہا ہوں۔ 48:26 بخاری کی روایت ہے۔ کیا پتہ چلا کہ یہ جملہ کبھی نہیں بولنا چاہیے کہ وقت بڑا خراب ہے، بولتے ہیں لوگ، زمانہ بڑا خراب ہو گیا. اچھا اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا اپنا جوانی بچپن یاد کرتے ہیں, کہتے ہیں ہائے ہمارا دور کتنا اچھا تھا, آج دور بڑا خراب ہے, بڑا خراب وقت آ گیا. آج کے بعد نہیں کہنا, وقت کبھی خراب نہیں ہوتا, ہم خراب ہوتے ہیں, ہمارا سٹائل خراب ہو جاتا ہے. تو وقت کو گالی دینا اصل میں اللہ کو برا کہنا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں, انہوں نے ایک بہت بڑے بختان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر پر لے لیا. اے نبی, اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ہو گئی اس پہ بات, آج تو نہیں ضرورت. اس کے اوپر کوئی 10 صفوں کے نوٹس ہیں, حالانکہ دورہ قرآن میں اس موضوع پہ بات نہیں ہوتی, ٹائم نہیں ہوتا اتنا, لیکن اس سوچ کی خاطر کہ شاید کسی بہن کا دل کھل جائے, میں نے ہر سال کے دورہ قرآن میں آلموسٹ اس پہ بات کی ہے. اس لیے آپ سب نمبر نوٹ کر لیں اس آیت کا, پچھلے سال, اس سے پچھلے, اس سے پچھلے, جو بھی سالوں کے ملے, ان آیتوں کی تھوڑا سا حصہ 10-15 منٹ کا ہوگا, بلکہ اس سے کم ہی ہوگا. آپ اس کلپ کو سن لیجئے, دل چاہے تو ادھر بھی ڈال دیجئے, کیونکہ آج مجھے لگتا ہے کہ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں. کسی ایک کو لگتا ہے کہ نہیں کی ہوئی تو کر لیں گے بعد میں, لیکن بات تو سمجھ آ گئی ہے نا. اور سب سے بڑی بات ہے, میں اپنے پیارے ملک, اپنے پاکستان میں, اپنی مسلمان بہنوں میں بیٹھی ہوں, مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے تو نانا, دادا, پھپھا, خالو, بڑے بڑے بزرگ یہ باتیں کہتے دنیا سے چلے گئے, تھا نا, ہے کوئی ایشو؟ سچ بتائیے, میں اکثر سوچتی ہوں کہ پردہ کوئی ایشو ہے آج تک؟ پاکستان میں رہ کر تو یہ ایشو نہیں ہے, الحمدللہ. ہمارے سب کے بڑے نے خاندانوں میں اس موضوع پہ اتنا کچھ ہمیں کہا, سر پہ اٹھا اٹھا کے دوپٹے دیتے تھے, کرتے تھے نا. تو ہم وہ بات کیوں سیکھیں جو ہم نے بچپن سے سنی ہوئی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ بس ایک کام کی توفیق دے, اور وہ عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے. اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے, تو ہم ان کے خلاف کاروائی کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے, پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہیں گے. نوٹ کریں, ہر دور میں ایک چھوٹا سا گروہ ضرور ہوتا ہے باتیں کرنے والا, پردے پہ باتیں, حجاب پہ باتیں, داڑھی پہ باتیں, نقاب پہ باتیں, اس کی عورت, اس کی بیوی, اس کی بہن, اس کی بیٹی. اللہ تعالیٰ یہاں اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی باتیں سن کے پیچھے کر دیں. ان کا کام ہی معاشرے میں پھیلانا ہے. کل یہ باتیں لوگ زبانی کرتے تھے, آج میگزینز, اخباریں اور ٹاک شوز اور اس طرح کے ماڈرن طریقے ہیں جو نیٹ کے تھرو اور میڈیا اور سوشل میڈیا کے تھرو دنیا میں اس طرح کے ایشوز کو اچھالتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دین کو سیکھ کر اس پہ اعتماد والا بنا دے کہ ہم کسی کی باتوں کو سن کر متاثر نہ ہوں. فرمایا, جو لوگ ایسی غلط باتیں اسلام کے خلاف چھانٹتے ہیں, ان کا حال کیا ہوگا؟ ان پر ہر طرف سے لعنت کی بچھاڑ ہوگی, جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے, جیسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے. تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. لوگ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کب آئے گی, کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے, تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو. از اٹ ٹرو؟ آج کیا تاریخ ہے؟ 27 مئی 2018. آپ کو مجھے کیا پتا کل قیامت آ جائے. اچھا قیامت تو ابھی نہیں آئے گی, ابھی تو جی بہت کچھ ہونا ہے, ابھی تو حضرت عیسیٰ بھی نہیں آئے, حضرت اور ابھی دجال نہیں آیا, تو مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں خود بھی مانتی ہوں اس بات کو کہ ابھی قیامت کے آنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے, کیونکہ ابھی وہ بڑی بڑی نشانیاں نمودار نہیں ہوئیں جو ہونی ہیں. لیکن ایک سوال آپ کا, آپ سے, میرا مجھ سے, مم مات فقد قامت قیامت ہو. آپ نے فرمایا جو مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی, اس کا تو کوئی ٹائم مقرر نہیں کہ میں نے کب مرنا ہے. اللہ آپ سب کو لمبی عمر دے, صحت اور عافیت عالی. 3 سیکنڈ سوچئے, شاید میری موت قریب لگی ہو, کیا میں اس کے لیے تیار ہوں؟ اور اللہ ہمیں تیاری کے ساتھ عمل کر کے اللہ کی رضا پا کر دنیا سے لے جائے, نہ کہ اچانک موت کی صورت میں لے جائے. فرمایا, بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی, جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, کوئی حامی و مددگار وہ نہ پا سکیں گے, جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے. کیا تصور میں آ رہا ہے, کباب کی ایک سائڈ اور پھر دوسری باربیکیو. یہ چہروں کی بات ہی تھی, پوری صورت میں دیکھ لیجئے چہرے ہی ہیں. آج ہم اللہ کے حکموں پہ نہیں چلتے نا, کل اتنی حسرت اور نادانی, اور اس وقت ندامت ہوگی کہ کاش دنیا میں اللہ کی بات مانتے, کیا کہیں گے؟ اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں ابھی اطاعت کرنے والا بنا دے. حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی سے ایک دفعہ درخواست کی, آپ بھی پڑھیں گے, اور آپ سے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے وہ دعا سکھائیں جو میں نماز میں پڑھوں. ہم سب بھی ایک عام دعائیں پڑھتے ہیں نا, تو اللہ کے نبی نے پھر ان کو یہ دعا سکھائی تھی, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یعنی اے اللہ میں نے بہت سے گناہ کیے, میں مانتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی انہیں معاف نہیں کر سکتا, بس تو اپنی خصوصی بخشش سے مجھے معاف کر دے, مجھ پر رحم کر, تو ہی بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. بخاری کی روایت ہے 834. اس شعور کے ساتھ اس وقت اپنی ٹیچر کے ساتھ مانگ لیجئے, علم کی محفل ہے, یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اپنے کسی چھوٹے بڑے گناہ کو سامنے رکھیے اور اس دعا کو مانگیے کہ اللہ تو ہمارے لیے اس وقت ہمارے گناہوں کو معاف کرنا آسان کر دے.
اللہم انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم.
ہروں کی یہ دعا قبول فرمائے. اپنے کسی گناہ کو سامنے رکھ کر شعور سے خود دعا کر لیجئے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. سب مل کر کے استغفر اللہ, ورنہ کیا ہوگا. آیت 67. اور کہیں گے اے رب ہمارے, ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا. اس کو نوٹ کیجئے. بہت سارے لوگوں کی ہدایت سے دوری کی وجہ آبا پرستی, خاندان, برادری, لوگ کیا کہیں گے. حقیقت یہ ہاں آج کا مسلمان جہاں اور خرافات میں پڑ گیا, وہاں ایک بڑی خرابی یہ بھی ہوئی کہ قرآن و سنت اور دین کی دعوت دینے والوں کی بات سننے کی بجائے اپنے بڑے بزرگوں کی پیروی کرنے لگ گیا. آبا پرستی اور تقلید آج بھی بہت سارے لوگوں کی گمراہی کا باعث ہے. کرنا کیا ہے؟ صرف ایک دفعہ چیک کر لیجئے اپنے ہر عمل کو, کیا یہ قرآن سنت میں ہے, اللہ کا, اس کے رسول کا حکم ہے, یا میری خاندانی روایات ہے اس پہ یہ کام کر رہی ہوں. انشاءاللہ جو چیز آپ کو باہر کی دکھے اس کو بدل دیجئے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق اپنی زندگی کا رخ متعین کرنا انشاءاللہ. ایسے لوگوں کو کیا سزا ہے جو بلا سوچے سمجھے صرف بڑوں کے نام لے لے کے غلط کام کرتے ہیں؟ اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر, یہ دعا کریں گے کیونکہ ان کی وجہ سے ہم بھٹکے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں, پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے ان کی برات ظاہر کی یعنی بے گناہی ثابت کی, اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے. اللہ کو اپنے نبیوں سے بہت پیار ہے. ہر صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم کا تذکرہ آ رہا ہے. ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو, دعا کریں اللہ میں اپنا ڈر دے دے, اور ٹھیک بات کیا کرو. قول قولا سدیدا, کیا پتہ چلا ہینکی پینکی نہ کرو. دو اور دو کیا ہوتے ہیں؟ چار. نہیں نہیں 22 ہوتے ہیں, یہ نہ کرو. بہت باتوں کے لچھے دار باتوں میں الجھانا اور ادھر کی باتیں ادھر, یہ اسلام کو پسندیدہ نہیں ہے. حدیث میں تو مومن سیدھا سادہ ہوتا ہے, قیس ہوتا ہے, اس کی بات نپی تلی ضرور ہوتی ہے لیکن ہر وقت اول فول باتیں نہیں کرتا. تو ہم سب بھی اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھی سیدھی باتیں کرنے والا بنا دے. فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. اللہ تو ہمیں بھی کامیابی دے دے. آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ ایک انسان اللہ تعالیٰ پر نظریں لگاتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دیتا ہے. اب آخری آیتیں ہیں سورت کی, بڑی زبردست. کیا ہم نے اس امانت کو آسمان و زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا؟ کون سی امانت؟ اطاعت کی, اس دین کی. تو تو اسے اٹھانے کے لیے وہ تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ یہ امانت اطاعت کی تھی کہ اللہ تیری بات سنیں گے تو مانیں گے۔ ہوا کیا؟ اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اس امانت کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ سن رہے ہیں نا، سنا رہی ہوں نا میں بھی، ماننے کی نیت کریں۔ اگر آپ نے، میں نے صرف قرآن سننا اور پڑھنا ہوتا تو کیا مشکل تھا؟ ابو جہل کو مشکل تھا عربی پڑھنا، اور عبداللہ بن ابی بھی آ کے اللہ کے نبی کی محفلوں میں بیٹھ جاتا تھا کئی دفعہ، جمعے کے خطبوں میں کھڑا ہوتا تھا۔ اصل چیز ماننا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہر روز کلاس میں آ کے بیٹھے، ٹیچر سے سنے لیکن نہ کام کرے، اور جو بات کہی جائے اس کو مان، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، کتنے دن وہ ٹیچر اس کو اسکول میں رکھے گی؟ آخر پرنسپل تک میٹر جائے گا نا۔ بالکل اسی طرح با عمل مسلمان بننا، یہ ہے آپ کے میرے اس قرآن کی لسننگ کا مقصد۔ صرف پارا پڑھنا تو کوئی بڑی بات ہی نہ تھی، اللہ تعالی ہمیں عمل والا بنا دے۔ آگے سورت سبا ہے۔ نہ شکریوں والی قوم کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، کیا حشر ہوتا ہے، اللہ تعالی اس کی مثال آپ کے میرے سامنے رکھتے ہیں۔ چند آیتوں کی تلاوت سن کے اس کو شروع کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں بھی نہ شکرے پن سے بچا لے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور، وقال الذين كفروا لا تأتين ساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔
سورۃ سبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ساری تعریفیں اس ذات کے لیے، نوٹ کریں، الحمدللہ سے شروع ہونے والی سورت، ہر سات آٹھ پاروں کے بعد ایک سورت الحمدللہ سے شروع ہوتی دکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی تعریفیں اور حمد کرنے والا بنا دے۔ حقیقت ہے کہ تعریف اسی کی ہوتی ہے جس کے لیے دل میں شکر گزاری ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی شکر گزاری دے دے۔ حمد اس اللہ کے لیے ہے جو آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے، وہ دانا اور باخبر ہے۔ یعنی دنیا میں بھی اللہ کی تعریفیں اور آخرت میں بھی، اور ہوں کیوں نہ، کیونکہ وہ ہستی اتنی پیاری ہے۔ کیسے؟ جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، وہ رحیم اور غفور ہے۔ بعد میں سوچئے گا کیا زمین سے نکلتا ہے، کیا جاتا ہے، کیا آسمان میں، لیکن اس میں ہمارے اعمال، بیج، روحیں، موت، جسم میں قبروں کا جانا، قبروں میں جسموں کا جانا، سب کچھ آتا ہے۔ تو اللہ کا علم کتنا وسیع ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ منکرین کہتے ہیں، کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی؟ کہو، قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی، اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی، نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ بس اس وقت یہ سوچیں کہ اللہ کو میرے بھی دل کا پتہ ہے۔ کیسا لگا؟ آپ دیکھیے، گھر صاف رکھا ہو نا تو کوئی کھول کے دیکھ لے تو کوئی برائی نہیں لگتی، الا یہ کہ وہ بھی کبھی کوئی زیادہ ہی کھول لے، لیکن گندی چیز، خراب چیز کو کوئی کھول کر دیکھ لے تو برا لگتا ہے۔ آپ نے، میں نے اگر اپنے دلوں کو صاف رکھا ہوا نا، خوبصورت دل ہیں، قلب سلیم ہے، تو پھر سوچ کے خوشی ہوگی کہ اللہ کو سب پتہ ہے، محبتوں سے بھرا ہوا دل ہے۔ لیکن اگر نفرتیں، بغض، کینے، حسد، رقابتیں، جیلسیز، تو پھر تو یہ سن کر ڈر لگے گا کہ اللہ کو میرے دل کا پتہ ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اس کے کریم، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ لیجزی اللہ۔ آپ دیکھیں کہ کسی بچے کو میڈل ملتا نا تو ماں کو بھی خوشی ہوتی ہے، ٹیچرز کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ قیامت کا دن میڈلز ملنے کا دن ہوگا، کسی کو گولڈ اور کسی کو سلور میڈلز مل رہے ہوں گے، سچے لوگوں کو سچ کا بدلہ ملے گا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے ذرا سے اپنے قیامت کے دن کو، اپنے گریجویشن ڈے یا رزلٹ کے آنے کے دن سے سوچیں تو انشاءاللہ اچھی چیزوں پہ تو خوشی ہو رہی ہوگی، اور اگر کوئی کمی بیشی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آپ بھی توبہ کریں گے، اللہ معاف کرے گا، آئندہ سے اپنی اصلاح کر لیں گے۔ اے نبی، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا وہ سراسر حق ہے، اور خدا عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں، ہم بتائیں تمہیں کوئی ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا، اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ ہر دور میں لوگوں کو اس بات پہ بڑی حیرت ہوئی کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے جئیں گے۔ نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ کرتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے؟ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں آخرت کا یقین دے دے۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ دنیا میں جب عذاب آتے ہیں تو طوفان اور سیلاب اور ایسی چیزیں آتی ہیں، تو اس کا دنیا میں عملی نمونہ دیکھا جاتا ہے۔ اس وقت لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری اصلاح فرما دے۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا، ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں، اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا، ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہے بناؤ، ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھو، اے آل داؤد نیک کام کرو، نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن انبیاء کرام کی رغبت دلائی گئی ہے کہ آپ ان کے عمل کو دیکھیں، اس میں ایک حضرت داؤد بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسند داؤد علیہ السلام کی نماز تھی۔ آپ آدھی رات سوتے، تہائی رات قیام کرتے، اور چھٹا حصہ سو رہتے، اور اسی طرح سب روزوں سے زیادہ محبوب روزے بھی اللہ کو آپ کے تھے۔ ایک دن روزے سے رہتے، ایک دن بے روزہ۔ ایک خوبی آپ میں یہ تھی کہ دشمن سے جہاد کے وقت منہ نہ پھیرتے، یہ بخاری کی روایت 1131 نمبر کی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کیا پتہ چلا کہ ساری رات غفلت کی نہیں ہونی چاہیے، اور جب دھڑکا لگا ہوتا ہے نا کسی کام کا تو نیند آتی بھی کوئی نہیں۔ ہمارے اسلاف ایسے ہی تھے، رات میں اٹھ اٹھ کے اللہ کے سامنے جھکتے تھے، اللہ مجھے آپ کو بھی ایسا کرتے. اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک. ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے. ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا ہے اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے. وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتے، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دے گئے. کیا پتا چلا کہ انبیاء کرام کے دور میں بھی ترقی ہوئی، اور اسلام دنیاوی ترقی سے نہیں روکتا، نہ دنیاوی تعلیم سے روکتا نہ ترقی سے. کرنا کیا ہے؟ ان سب کو پا کر اللہ کا شکر. اس لیے فرمایا آلِ داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، پر میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہے. میں جب بھی اس آیت پہ پہنچوں تو میں اکثر سوچتی ہوں، اگر بندہ شرمندہ ہو سکے، سر شرم سے جھک جائے، پانی پانی ہو جائیں تو اس آیت پہ، وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہے. ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے کتنے شکر گزار بندے ہیں، اور اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے. آپ دیکھیے کہ شکر ہی تو اصل مطلوب ہے. اللہ نے آپ سے مجھ سے کیا لینا ہے؟ نہ اللہ کو کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ مال کی، نہ اولاد کی. صرف شکر گزاری کریں. جو نعمت آپ کو ملی کہ اللہ تیرا شکر، دین کی، دنیا کی، اولاد کی، گھر کی، مال کی، ذاتی زندگی کی، چھوٹی بڑی چیزوں پہ کہیں شکر اللہ تیرا. یہاں بیٹھ کر ایک شعور کے ساتھ سب کہیں الحمدللہ، ہر اس نعمت کو سوچ کر جو آپ کو ملی اور جس کو آپ واقعی نعمت سمجھتے ہیں. بولیے، اتنا تھوڑا شکر. واقعی قلیل من عبادی الشکور. پھر بولیں، بندے بھی تھوڑے ہیں اور شکر بھی تھوڑا کرتے ہیں، اس کے دونوں معنی ہیں. تو اللہ ہمیں ان تھوڑوں میں شامل کر لے. ایک بار پھر کہیں الحمدللہ. چلے، آپ کو تو الحمدللہ کہہ کر آپ نے کیا کیا؟ اپنی نعمتوں کو محفوظ کرا لیا. نعمت بڑھ جاتی ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، پڑھ چکے ہیں سورۃ ابراہیم آیت 7 میں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا لے، حقیقت میں اسے ڈرنے والا، عاجزی کرنے والا بندہ بنا لے. اصل بات نہ شکریہ ہے، شکر کی کمی زندگی کو پھیکا کرتی ہے. جیسے چینی ڈالیں نا، شکر ڈالیں تو کڑوی چائے میٹھی ہو جاتی ہے. آپ شکر ڈال لیجیے، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی. کوئی حالات نہیں بدلے، پر آپ کو لگے گا کہ میں بہت خوش قسمت ہوں. اور جو لوگ شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، اصل میں کمی کس کی ہے؟ شکر کی کمی ہے. اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے. اور یاد رکھیے، اپنے بچوں کو بھی شکر گزاری سکھائیں. آپ کے شکر گزار ہوں گے، آپ کی بات مانیں گے. اللہ کے شکر گزار ہوں گے، اللہ کی بات مانیں گے. نبی کے شکر گزار ہوں گے، نبی کی مانیں گے. بغیر شکر کے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا. پھر آگے حضرت سلیمان کی موت کا وقت. پھر جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا، تو جنوں کو ان کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس خون کے سوا نہ تھی. دیمک کا ذکر ہے، جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا. اس طرح جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. کیا پتہ چلا کہ جنوں کو بھی غیب نہیں پتہ ہوتا. یہ غلط فہمی ہے کہ جنات کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. اب آگے، وہ قوم ہے جس کی ناشکری کے نام پر اس سورت کا نام سورت سبا. مکہ والے اس واقعے سے آگاہ تھے، ضرب المثل تھی، پروربس تھے، مشہور تھے کہ کسی کی ناشکری کو ثابت کرنا ہوتا تو کہتے ہیں تم قوم سبا کی طرح ناشکری کرتے ہو. تو آئیے ذرا پڑھیں اور اپنے اس ملک اور اپنے آج کے حالات پہ بھی غور کریں کہ کہیں ہمارے اس ملک میں کمی صرف شکر کی تو نہیں ہے. ہے تو سب کچھ الحمدللہ. اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنا لے. سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، دو باغ دائیں اور بائیں. کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا. یہ ہے کانسیپٹ نعمتوں کا. دیکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کھاؤ، نہیں پیو. میں اس کی ایک مثال دیتی ہوں. آپ مائیں ہیں نا، کھانا پکاتی ہیں نا، جب سب پک جاتا ہے کیا کرتی ہیں؟ ٹیبل پہ رکھتی ہیں. خوشی کس بات کی ہوتی ہے؟ بچے آئیں اور کھائیں، شوہر کھائیں، مہمان کھائیں. کبھی کوئی ایک ماں دیکھی کہ کھانا پکا کر کے ہاتھ لگایا نا تو ہاتھ توڑ دوں گی. کھا کے تو دیکھو ذرا. تو ماؤں کو تو الٹا ہی رونا پڑا ہوتا ہے کہ کھاتے نہیں ہیں بچے. اب اس کو سمجھیے، وہ تو ماں ہے نا، رب تو بہت بڑی ہستی ہے، اس کی تو کوئی نسبت نہیں ہے ماں سے. اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی جب وہ ہمیں کھاتا پیتا دیکھتا ہے. پہنتا اڑتا دیکھتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کو اللہ کو دکھا دکھا کر کھایا کریں کہ اللہ آپ نے بنائی میں کھا رہی ہوں، آپ نے دیا میں پہن رہی ہوں. یہ جو دین کے ساتھ ایک بیچارگی اور غربت کا کانسیپٹ ڈال دیا نا، اصل میں اس نے لوگوں کو گلٹ میں ڈال دیا. نہ کھانا چھٹا، نہ پینا چھٹا، نہ پہننا چھٹا، نہ اڑنا چھٹا، رب کا نام چھٹ گیا. رہنے تو دین کی باتوں کو سنیں گے نا تو سب چھٹے گا. نہیں، وہی بات یاد رکھیے، خوب کھاؤ، خوب اچھا کھاؤ، خوب اچھا پہنو اور خوب اچھے کام کرو. نہ شکری یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر بندہ ناراض ہو جائے، اللہ کوئی ناراض کر دے، یہ اصل میں گڑبڑ کی بات ہے. فرمایا سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن میں ہی ایک نشانی موجود تھی، دو باغ دائیں اور بائیں، کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا. ملک ہے عمدہ و پاکیزہ، ہے نا ہمارا ملک عمدہ پاکیزہ؟ تو آپ بھی سوچیں، ہے ملک عمدہ اور پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشنے والا، اور کیا چاہیے؟ انشاءاللہ بچ جائیں گے، بس شکر گزار ہو جائیں. لیکن اکثر لوگوں کا حال کیا ہوا؟ مگر وہ منہ موڑ گئے، آخر کر ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پیچھے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ ان کو دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درختے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں. یعنی اللہ نعمتوں کی ناشکری پہ نعمتیں چھین لیتا ہے، یاد رکھیے. یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے. آج سچ بتاؤں تو ہمارے ملک کے ساتھ بھی اللہ کی یہی سنت ہے، ہر نعمت ہے. آپ کو انشاءاللہ دورہ قرآن اینڈ ہونے سے پہلے ضرور دکھاؤں گی ایک ویڈیو، اس کا نام کیا ہے؟ آئی ایم. آئی ایم کون ہوں؟ پہلے تو خوبیاں بیان ہو رہی ہیں اور اینڈ پہ وہ ساری خوبیوں کے بعد لکھا آئی ایم پاکستان. دنیا کا بہترین ملک ہے ہمارا، اور اس میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ بڑی بڑی چیزیں اس ملک سے دنیا کو مل رہی ہیں اور مل سکتی ہیں اور بھی اچھی، اگر ہم محنت کی عادت ڈال لیں. اللہ ہماری سستیاں دور کر دے. آیا اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دیں، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں. چلو پھر ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ. اللہ ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. مگر انہوں نے کہا ہے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دیں. نہ شکر پن، انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، آخر کر ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور ان کو بالکل تتر بتر کر ڈالا. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو. ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اس کی پیروی کی سوائے ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا. شیطان کو ناشکرہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے. شیطان لوگوں سے ناشکری کراتا ہے ہی کیا، رکھا ہی کیا، یہ ملک تو ڈوب گیا، آج تو مسلمان نکمے بیکار. آج دو طرح سے لوگ ہیں، ایک امت مسلمہ کو برا کہنے والے اور ایک پاکستان کو برا کہنے والے. یہ دونوں یاد رکھیے دشمن ہیں آپ کے میرے. بولیے مسلمان جیسا انسان کوئی نہیں. اور ہم اپنے اپنے ملکوں کا نام لیں، دنیا کے جس ملک سے بیٹھ کر آپ سن رہے ہیں نا، آپ اس کا نام لیں، اس ملک سے اچھا ملک کوئی نہیں. شرط یہ ہے کہ ہم اچھے ہو جائیں. اللہ نے یہ دنیا ایسی نہیں بنائی تھی، بڑی پیاری دنیا ہے، اصل میں ہم نے اپنے اعمال کی وجہ سے اس کو خراب کیا. اس لیے فرمایا ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا. تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے، یہ چیز شعور دیتی ہے. اس وقت بھی سوچو اللہ کو پتہ میں کیا سوچ رہی ہوں، اللہ کو پتہ میں یہاں بیٹھ کے بھی سن رہی ہوں کہ نہیں سن رہی، اللہ کو پتہ اس وقت بیٹھ کر کیا غم لگا ہوا ہے، آج جا کے افطاری میں کیا بنانا ہے. اگر ایسا ہے تو نہ شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی پڑھ لیتا ہے، اور اللہ یہاں بیٹھ کر ہمارے دل دماغ کو اس قرآن کے ساتھ جوڑ دے. اے نبی ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو، وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرے برابر چیز کے مالک ہے نہ زمین میں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی سفارش بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دے دی ہو، حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا، وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا، وہ بزرگ و برتر ہے. یہ فرشتوں کے معاملات کی کچھ بات ہے. اے نبی ان سے پوچھو تم کون تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ کہو اللہ. اب لا محالہ ہم میں اور تم میں کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو، سارے اپنے اپنے قصوروں کو ہم سوچیں، کوئی غلطی، کوئی کمی بیشی، نہ شکری اس کو سامنے رکھیں اور سوچیں کہ اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے. فرمائے جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہ کی جائے گی. کیا پتہ چلا کرے کوئی اور بھرے کوئی, یہ نہیں ہوگا. آپ اپنی باتوں کے بارے میں جواب دیں, میں اپنی بارے میں, اس لیے ہم سب کو اپنی فکر کرنی ہے. کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا, پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا. وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے. ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے. ہرگز نہیں, زبردست اور دانا تو وہ بس ایک اللہ ہے. تو کہیے اللہ ہمارے ظاہری باطنی ڈھکے چھپے شرک کو دور کر دے. آج دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے, کیونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. دیکھیے آج میری دعا قبول ہوگی نا میرے حق میں اور آپ کی اپنے حق میں, کہ اللہ ظاہری باطنی ڈھکا چھپا ہر شرک دور کر دے, تو اللہ راستے کھول دے گا. اور حدیث کی دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک اعلم اور لا اعلم کے لفظ آتے ہیں, تو ہم بھی اپنے لیے یہی دعا کرتے ہیں. اور اے نبی ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. نبی کا اصل مقام بہت ساروں کو نہیں پتا, کیونکہ قرآن جو نہیں پڑھا. اللہ میں اس کو پڑھنے والا بنا دے. یہ لوگ تم سے کہتے ہیں وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. تیاری کوئی نہیں تھے کرتے, صرف آ کے پوچھتے تھے. آپ دیکھیے آپ ٹیچرز ہیں نا, اگر کچھ بچہ آئے ٹیچر پیپر کب ہے, ٹیچر ایگزام کب ہے, ٹیچر وہ کب آئے گی ڈیٹ شیٹ, بھی پڑھا ہے, شروع کی ہے تیاری, نہیں وہ نہیں کیا, وہ تو ابھی کتاب بھی نہیں لی. آج ہماری امت کا یہ حال ہے. دیکھیے وہ بچہ جس نے کتاب خریدی اور کھولی نہیں. میں بھی اگر اٹھ کے آ جاؤں نا ایسی آنکھیں ملتی ہوئی اور سوچوں چلو کیا کرنا ہے, آپ تو قرآن پڑھ رہے ہیں, تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. چلیے آیت 30. کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو, نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو. یاد رکھیے آپ کی میری موت کا وقت جب آئے گا نا, ایک سیکنڈ کی بھی کمی بیشی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی مہلت دے دے. یہ کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی بھی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے. دیکھیے کفار تو یہ بات کہتے تھے, کہتے رہیں گے اور کہتے ہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے مسلمان نہ کہے. آج کل بھی آپ کو پتا ہے مسلمانوں میں سے ایک گروہ ایسا اٹھ گیا کہ جو اس قرآن پہ اعتراض شروع کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اور ہماری اصلاح فرما دے. کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت ایک دوسرے پر الزام دھریں گے. جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. یاد رکھیے دنیا میں کچھ پرسنٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنے سے بڑے ان لیڈز بڑے لوگوں کو فالو کرتے ہیں. وہاں جا کر وہ ان کو سنائیں گے دیکھو ہم آنکھیں بند کر کے تمہارے پیچھے چلتے تھے, جو تم کرتے تھے ہم کرتے تھے, تم جو فیشن نکالتے تھے ہم وہ چلانے شروع ہو جاتے تھے, جو تمہارے طریقے تھے وہ ہمارے تھے, کبھی تم نہ ہوتے تو ہم بچتے. اب وہ بڑوں کا جواب سنیے جن کو لوگ فالو کرتے تھے, ماڈلز اور رولز اور جو کچھ بھی ذہن میں تصور میں لائیے. وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی, نہیں بلکہ تم خود مجرم تھے. بات سچ ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. کوئی بڑے سے بڑا ماڈل, کوئی بڑے سے بڑا سنگر اور کوئی بڑے سے بڑا شخص جس کو ساری دنیا بھی ماننے لگ جائیں وہ لوگوں کو فورس نہیں کرتا. لوگ اپنے شوق سے ان کے طریقوں پہ چلتے ہیں. دعا کیجئے کہ عقل اور ہوش کے ناخن لے کر اس دنیا سے ہم جائیں. وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمتھر ٹھہرا دیں. آخر کر جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توک ڈال دیں گے. کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی جزا وہ پائیں گے. سچ ہے کہ نہیں, آج جو کچھ میں اور آپ بیج ڈال رہے ہیں کل وہی فصل اگے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ گیہوں کا بیج ڈالیں اور چاول کی فصل کی امید رکھیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس زندگی میں نیکیوں کے بیج ڈالیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں. اے نبی ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلا عطا کرتا ہے, مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے. زیادہ ملا تو کیوں ملا؟ دوسروں کا حصہ اللہ نے آپ کو دیا، اور اس لیے دیا کہ آپ اس کے رستوں میں خرچ کریں، اور کم دیا تو کیوں دیا؟ صبر شکر سے وقت گزاریے، اور اللہ نے جو دیا اس پہ راضی رہیے۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری دولت نہیں، یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، یعنی کسی کا بہت مال اور اولاد والا ہونا اس کو اللہ کے ہاں کوئی عزت نہیں دلاتا۔ جیسے دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا جدے گھر دانے ادھے کملے بھی سیانے، تو دنیا والے تو ہمارے دولت مال اولاد کی کثرت سے ہم سے مرعوب ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نہیں ہوتا۔ ہاں ایک راستہ ہے، وہ کیا؟ ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے، اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ تو اللہ ہماری جس چیز کو دیکھتا ہے وہ ہماری نیکیاں۔ ایک حدیث بڑی پیاری ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی میری شکلوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، ان اللہ لا ینظر الی صورکم و اموالکم، کیونکہ یہ دونوں اس نے خود بنائے، مال بھی اس نے دیا شکل بھی اس نے بنائی، ولکن ینظر الی اعمالکم و قلوبکم، تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ اس میں ہم خود محنت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان دونوں کی اصلاح کی توفیق دے۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی ان سے کہو، میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ جو کچھ تم خرچ دیتے ہو، جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو، اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ اصل یہ بات ہے، دیکھیے مال کی کثرت یا قلت ایک ہی جیسی ہے، اللہ کے یہاں نہ تو یہ اس کی رضا مندی کی علامت ہے نہ اس کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اصل مسئلہ پتا کیا ہے؟ کہ آپ اور میں وہ خرچ کہاں کرتے ہیں؟ خرچ تو لوگ سبھی کرتے ہیں، کوئی جیولرز، کوئی سنار، کوئی کپڑے، کوئی جوتے، کوئی گھر بار، یہ تو ہماری ضروریات ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے رستوں میں ایسے دیتے ہیں جسے اپنے اوپر بھی نہیں لگاتے۔ اپنی جان پہ ایک لگانا مشکل، اللہ کے راستے میں 10 سے کم دینے کا تصور نہیں۔ اللہ حضرت عثمان کی طرح مجھے آپ کو ایسا بنا دے۔ حدیث بڑی پیاری ہے، بخاری کی 1442 نمبر کی، ہر صبح ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ بخیل کے مال کو تلف اور برباد کر، دوسرا دعا کرتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو نیک بدلہ دے۔ اب آپ اور میں کس کی دعا لیتے ہیں، یہ آپ کو مجھے خود دیکھنا ہے۔ تو چند دن رہ گئے ہیں رمضان کی ان جاتی گھڑیوں میں، اللہ کے راستوں میں، اللہ کے دین کو پھیلانے میں خرچ کرنا ہو، یا اللہ کے بندوں کی جہالت دور کرنی ہے، یا ان کی بھوک ختم کرنی ہے، اپنے مال کے منہ کھول دیں۔ آج کا ایک خرچ کل کے 70 کرنے کے برابر بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری آیات صاف صاف سنائی جاتی تھیں، ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ یعنی بدگمان کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ آپ کو یہ جملہ سن کے دکھ ہوا؟ الحمدللہ، اس کا مطلب کہ آپ کو اس قرآن سے محبت ہو رہی ہے، پہلے بھی تھی اب زیادہ ہو رہی ہے۔ کس کس کو لگتا ہے کہ اس قرآن سے اب واقعی محبت ہو رہی ہے؟ ماشاءاللہ، میں ایک پریڈکٹ کروں چیز، آپ کو شاید نہ بتا رہی ہو ان کو جنہوں نے پہلی دفعہ سنا ہے اس سال، اور وہ میری اس بات کو لکھ لیں، اب یہ قرآن آپ کے لیے کتاب نہیں رہے گا کہ بہت عزت سے رکھا، اس کو سجا دیا، جزدان پہ رکھا، اس کو اچھی طرح اونچی جگہ رکھا، اب یہ قرآن آپ کی دوستی میں آئے گا۔ انت جل القرآن العظیم ربی قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہاب غمی و ہمی، اب پتہ چلے گا آپ کو اس دعا کا مطلب۔ اللہ کے نبی کی دعا میں سے ایک دعا تھی، اللہ اس قرآن کو میرے دل کا نور بنا دے، میرے غموں کی دوا بنا دے، میری تنہائیوں کا ساتھی بنا دے۔ اب ہوگا، کیونکہ اب یہ آپ کی اور آپ اس کی زبان سمجھنے لگ گئے، اور جب آپ نے لفظی ترجمہ پڑھ لیا تو پھر تو دودھ پیتے بچے سے بھی زیادہ آپ کو اس قرآن سے پیار ہوگا، یہ میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ پھر آپ اس قرآن کو اپنے سینے سے چپکا کے رکھیں گے. سب سے پیارا آپ کا وہ وقت ہوگا جب آپ اس کتاب کے ساتھ گزاریں گے, اور اللہ ہمیں اس نعمت سے محروم نہ کرے. ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو صریح جادو ہے, حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں, اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبہ کرنے والا بھیجا تھا. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے, جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے, مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی. اے نبی ان سے کہو میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں, اللہ کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ. دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے اللہ کا, آپ کو مجھے سوچنے کی دعوت دے رہا ہے. کیا کرو اور سوچو, تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہی کہتے تھے, کہتے تھے ہی از کریزی, ہی بیکیم کریزی, فینیٹک, ٹو ایکسٹریمسٹ. کل بھی کہتے تھے, آج بھی لوگ کہتے ہیں, جب آپ پورے دل سے اللہ کی طرف آتے ہیں نا لوگ آپ کو یہی کہیں گے. تو اللہ اپنے نبی کے جھٹلانے والوں کو کہہ رہے ہیں ذرا سوچو, اکیلے بیٹھو, دو بیٹھو, چار, جس سوچ میں بھی تمہارا دماغ زیادہ کام کرتا ہے نا بیٹھ کے سوچو, بتاؤ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی بات جنون والی ہے. جنونی ایسے ہوتے ہیں, جنونی اپنی زندگی کا داؤں پہ لگا کر اللہ کے دین کا ایسے دفاع کرتے ہیں. تو اصل بات یہ کہ ایک الزام تھا, اللہ نے اس کی تردید کی. وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبہ کرنے والا ہے. اصل یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, ہی از اے وارنر. اللہ کے نبی وقت کے آنے سے پہلے ہمیں عذابوں سے ڈرانے والے تھے, اللہ ہمیں ڈرنے والا بنا دے. ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو تم ہی کو مبارک رہے, میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے, اور وہ تمام باتوں, تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے. کہو کیا حق آ گیا اور اب باطل کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا. حق کب آتا ہے؟ جب قرآن زندگیوں میں آتا ہے. اللہ کے نبی فتح مکہ والے دن جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو وہاں کے بتوں کو اپنی کمان کی لکڑی سے گراتے تھے اور زبان سے فرماتے تھے وَقُلْ جَعَلْ حَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَحُوقًا. حق آ گیا, باطل مٹ گیا, وہ تھا ہی مٹنے والا. بخاری کی روایت 4720 نمبر کی ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ حق آ جائے, آج اس ملک میں حق آ جائے, آج ہم مسلمانوں کی زندگیوں میں حق آ جائے, آج نبی کی اس پیاری امت میں حق آ جائے. جب ادھر حق آئے گا باطل سب غائب ہو جائے گا. آج دن بدن مسلمانوں کی زندگی میں اور ہمارے اوپر پابندیوں کی صورت میں باطل کیوں مسلط ہے کہ ہمارے اندر سے حق نکلتا جا رہا ہے. اللہ میں حق شناس بنا دے. کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے, اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے, وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے. کاش تم دیکھو اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے, بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے. موت کا اور قیامت کا منظر. دنیا میں بہت باتیں کرتے تھے نا, اس دن گھبرائیں گے. اس وقت یہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے, حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے. اس سے پہلے یہ لوگ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے. اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے. جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب, یعنی ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ محروم ہو چکے ہوں گے. یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے. تو یہ تھی سورت سبا. خلاصہ کیا نکلا؟ نہ شکری چھوڑ دو. جو قوم نہ شکریہ کرتی ہے نا, اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کو چھینتا ہے. آج ہم اپنے اوپر لے کر سوچیں تو سچ بتاؤں اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے. آج امت مسلمہ کو شکر کی ضرورت ہے نہ شکریوں کی بجائے, فرما برداریوں کی ضرورت ہے نہ فرمانی کی بجائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اصلاح فرما دے. تلاوت سنیں گے اگلی چند آیتوں کی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والأرض جاعل الملائکة بك جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم.
سورة فاطر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک پیارا نام الفاطر، اسی پر یہ صورت ہے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو پھیلی ہوئی کائنات میں نشانی ہے اس کا تذکرہ ہے. ہم سب دل کو اگر اللہ کی محبت سے بھرنا چاہیں تو بغیر کسی انٹرپشن کے ہم اس کو سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا. ساری تعریفیں اس کے لیے. پھر ایک اور صورت تعریفوں سے شروع ہوتی ہے. سب مل کر کے الحمدللہ. سب نے نہیں کہا. چلیں آپ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں. اللہ کو سنائیں. آپ کی آواز میں ایک محبت ہونی چاہیے. کسی نعمت کا تصور کریں اور پھر بولیں. اور ایسی چیز کا تصور کریں کہ جو اللہ نے آپ کو بہت مانگنے پہ دی. پھر کہیں. چلے اللہ تعالیٰ میں اس نعمت ہدایت پہ شکر کرنے والا بنا دے. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان و زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے. ایسے فرشتے جس کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں. وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا اضافہ کرتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہمیں ڈرا رہا ہے. جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں. سوچیں کوئی چیز جس کی آپ توقع رکھتے ہیں اور آپ کو حالات نہیں سازگار دکھتے. اس آیت کو ذہن میں رکھیے. اللہ دینا چاہے گا کوئی نہیں روکے گا. ہاں اس کے برعکس وہ جسے بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں. وہ زبردست اور حکیم ہے. تو اللہ کی اس سنت کو پڑھنے کے بعد جاننے کے بعد کرنا کیا ہے؟ صرف اللہ پہ نظریں لگائیں. لوگوں کا ڈر نکال دیں. لوگ کیا کریں گے, لوگ نقصان دیں گے, فلاں یہ کر دے گا میرے خلاف, وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ میں اپنے سے جوڑ لے. لوگوں تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں. آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب یہ صورت آپ کو مجھے اللہ سے جوڑ رہی ہے. تو اللہ سے تعلق کی ڈوریوں کو مضبوط کر لیں. یہ وقت پھر نہیں آئے گا. ہر چیز سے بے نیاز ہو کر آپ اور اپنے رب کو سوچیں. کیونکہ قبر میں صرف اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق اور اس کے نبی کا طریقہ اور اس کی دی ہوئی تعلیمات کو سمجھنے سے فائدہ ہوگا. ساری زندگی لوگوں سے تعلقات بناتے رہتے ہیں. اس سے ملو بڑے کام کا بندہ ہے, وہ بڑے لوگ ہیں ان سے ملو, وہ سیاست میں ان سے ملو, وہ پیسے والے ان سے ملو. ہاں ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ سے جوڑو. اللہ سے جڑیں گے اللہ سب کو آپ سے جوڑ دے گا. یہ اللہ کا بات ہے. اب اگر اے نبی یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں. لوگوں اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے. بس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے. کون؟ شیطان. اس کا دھوکہ کیا ہے؟ سن لیجئے، در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ ہے لانگ ٹرم پلاننگ شیطان کی۔ ایک چھوٹا سا آرٹیکل شیطان کی طرف سے منسوخ کیا گیا، فائدے کی خاطر سنا دیتی ہوں۔ سب جانتے ہیں کہ رمضان کے آتے ہی شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، ان کو جانا پڑتا ہے۔ تو جاتے جاتے شیطان کچھ کہہ رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ مجھے جانا پڑ رہا ہے، لیکن میرے بچوں بچونگڑوں، سنو، رمضان کا ماحول ہرگز تمہارے پائے استقامت میں لرزش پیدا نہ کرنے پائے۔ دیکھو، حوصلہ رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا غائب ہونا تمہیں میرے نقش قدم سے غافل کر دے۔ دیکھنا یہ نہ ہو کہ مہینے بعد میں پردیس کاٹ کے آؤں تو تمہیں سدھرا ہوا دیکھ کر میرا سر شرم سے جھک جائے آنسو پوچھتے ہوئے۔ اور اگر اس کو پتہ لگ جائے آپ نے اس سال دورہ قرآن کرنا ہے تو وہ آپ کے اوپر 100 آنسو بہا لے گا۔ بیچ میں رمضان آ پڑا تو کیا، ٹھیک شب عید پہ آ ملیں گے۔ سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاکانے چمن تک، یعنی ساری کسر عید کے دن نکال لیں گے جو رمضان میں گناہ نہیں کر سکے۔ خیر، یہ مرحلہ دردناک تو پہلے بھی ہوتا تھا، مگر اس بات زیادہ تشویشناک اس لیے ہے کہ میرے ساتھ میرے مشن کے کارخانے ٹی وی پروگراموں کو بھی جکڑا جا رہا ہے۔ اچھا، واپس آ کے اور بھی کچھ سوچتا ہوں۔ تمہیں نصیحت بس یہی ہے کہ رمضان کی آفروں سے اپنا دامن بچا کے کسی صورت تم بس جہنم کی راہ پہ ڈٹے رہنا۔ تو یہ شیطان کا جکڑے جانے سے پہلے آخری خطاب تھا۔ اللہ کرے کہ ہم شیطان کو مایوس کر سکیں اس سال رمضان کے بعد۔ شیطان کو کیسے دشمن جانے؟ سوال جواب، سخت عداوت رکھیں اس سے، اس کے دجل و فریب اور ہتھ کنڈوں سے بچیں۔ جس طرح دشمن سے بچا جاتا ہے اس طرح اس سے بچنے کی تدبیر کریں۔ فسق اور فجور سے بچیں، ان سارے رستوں سے شیطان آپ کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو شیطان سے بچا لے۔ فرمایا، جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اللہ میں مغفرت اور اجر پانے والوں میں شامل کر لے۔ بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوش نما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو؟ حقیقت یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ پس نبی، خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ تیسرا مقام ہے قرآن میں۔ سب سے پہلے ہم نے سورت الکہف کے شروع میں پڑھا، پھر سورت شعرا کے شروع میں پڑھا، اور یہاں تیسری دفعہ یہ موضوع آ رہا ہے۔ کیا؟ کہ اللہ کے نبی لوگوں کے غم میں اپنی جان ہلکان کرتے تھے۔ کس بات پہ؟ کہ ان کو ہدایت مل جائے۔ آپ اور میں بھی ذرا اپنے غموں کی لسٹ تو دیکھیں، کیا ہمیں بھی دوسروں کی ہدایت کا غم لگا ہوا ہے؟ کیا ہم نے دوسروں کو دعوت دینے کی کوشش کی، یا کہہ کر ہی مطمئن ہو گئے؟ بہت سارے لوگ انفارم کرتے ہیں، انوائٹ نہیں کرتے۔ خبریں سننے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو انوائٹ کیجئے، اس سوچ کے ساتھ کہ شاید آپ کی محبت بھری انویٹیشن سے کوئی آپ کو انکار نہ کر سکے۔ یہ غم لگتا ہے نا، پھر اپنی ہدایت پوری ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنا اور دوسروں کا غم لگا دے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ قبروں سے نکلنے کا منظر سوچیں۔ جو کوئی عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر اٹھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے، اور وہ کون سا ہے؟ پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے لا الہ الا اللہ، صرف یہ ہے۔ بڑی اہم بات ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا، وقت کی کمی ہے لیکن اس کے باوجود سمجھانے کے لیے چند جملے بولتی ہوں۔ ہم سب دن رات نیکیاں کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں نا، سب ہی کرتے ہیں، رمضان میں کرتے ہیں، عام دنوں میں بھی کرتے ہیں، ہر ایک کرتا ہے، مت سوچیے کوئی نہیں کرتا۔ اب یہ نیکیاں آپ کے میرے پاس رہیں، اب اس کو پہنچانا کدھر ہے؟ آسمان پہ، تاکہ اللہ کے پاس چلی جائے۔ تو اس کو پھر شپ کرنا پڑے گا نا، اس کے لیے کوئی شپنگ کمپنی، کوئی موومنٹ کرنے والا چاہیے نا۔ اللہ نے بتا دیا، صرف ایک شپنگ کمپنی ہے جو آپ کی میری نیکیوں کو اوپر لے کر جاتی ہے، اور وہ آپ کا میرا مسلمان ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین رکھنا۔ تعلق باللہ میں کمزوری ہوئی تو یہ کھلانے پلانے، روزے، افطاریاں، یہ نیکیاں اوپر نہیں جائیں گی، ادھر پڑی رہیں گی۔ اللہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما دے۔ پہلے علم لیجئے اللہ کا حق کیا, رسول کا حق کیا, قیامت کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد باقی نیکیاں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہماری آگے پہنچتی جائیں گی. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر عمل صالح اس کو لے کر اوپر چڑھتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا ہے, مسلمان تو ہیں, اب جنت میں کیوں نہ جائیں؟ سوال ہے نا. تو اس کا جواب ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, عمل صالح پڑھ رہے ہیں, یہ پر نہیں لگیں گے نا نیکیاں نہیں ہوں گی. امیجینیشن سے ایک برڈ کو دیکھیے, پرندہ, ایک پر ہے اس کا, دوسرا نہیں ہے, اڑ سکتا ہے؟ جہاز کا ایک پر ہو دوسرا نہ اڑے گا, دونوں پروں کے ساتھ بندہ اڑتا ہے. تو ایک پر آمن ہوا, دوسرا پر عمل و صالحات. اللہ ہمیں اس عمل صالح کی توفیق دے. کلمہ پڑھ کے بیٹھ نہیں جانا, سو نہیں جانا, عمل صالح کرنا انشاءاللہ تعالی. فرمایا اور عمل صالح اس کو لے کر اوپر چڑھتا ہے, رہے وہ لوگ جو بہودہ چال بازیاں کرتے ہیں, ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے. جو لوگ بے عمل ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ باتوں سے کیا ہوتا ہے, بنجر ہو دل کی بستی تو برسات سے کیا ہوتا ہے, عمل سے بات بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. آپ میں سارا دن بیٹھ کر اچھی اچھی باتیں کرتے رہیں اور نماز کے وقت میں اٹھ کے نماز نہ پڑھیں اور باقی کام نہ کریں تو ہماری باتوں کا کوئی مول نہیں ہے. اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے, پھر تمہارے جوڑے بنا دیے, یعنی مرد اور عورت. کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی, نہ بچہ جنتی ہے, مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا, اور نہ کسی کی عمر میں کوئی کمی ہوتی ہے, مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے. اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے, آپ کے میرے لیے ریکارڈ کیپنگ بہت مشکل ہے, اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. دونوں ذخیرے یکساں نہیں, ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا, سوچئے میٹھا پانی, اور پینے میں خوشگوار. اس کے برعکس کبھی کسی کے ارد گرد کھاری پانی ہو تو اس کو سوچے. دوسرا سخت کھاری کہ حلق چھیل دے, مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو. کبھی میٹھے پانی کی مچھلی ہوتی ہے, کبھی نمکین کی بھی ہوتی ہے. مطلب کیا ہے؟ کڑوے اور میٹھے لوگوں کے بیچ میں رہنا سیکھو. کڑوے لوگوں میں بھی بڑی خیر ہوتی ہے, کریلے ہوتے کڑوے ہیں لیکن خون کو صاف کر دیتے ہیں. تو زندگی میں یہ مت سوچیے کہ سب اچھے اچھے لوگ ہوں گے پھر ہی میں کچھ کروں گی. اچھے بروں میں تم اچھے بن کے رہو. پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو. کیا پلز کہاں سے نکلتے ہیں؟ گونگوں میں سے. اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں, تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. سی فوڈ کا ذکر اور پلس کا ذکر ہے, یہ تو امیروں والی چیزیں نہیں ہیں, قرآن میں اس کا ذکر آ گیا. اوخو, آج کتنا کانسیپٹ دیا ہم نے, مہنگا کھانا نہ کھاؤ, اچھے کپڑے نہ پہنو, اچھے زیور نہ پہنو. کیوں؟ اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ دیکھیے اللہ کہہ رہے تم کھاتے ہو, تم پہنتے ہو, تو کیا پھر وہ جملہ بول دیجئے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم باعزت قوم ہیں. اگر ہمارا اللہ کے سوا کوئی نہیں نا, تو اللہ کا بھی مسلمان کے سوا کوئی نہیں, کیونکہ مسلمان ہی رب کو مانتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اللہ کی نعمتوں سے شکر گزاری کے ساتھ فائدہ اٹھانے والا بنا دے. وہ دن کے اندر رات کو, رات کے اندر دن کو پیروتا ہوا لے آتا ہے. چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے. یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے. وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہے, تمہارا رب ہے, بادشاہی اسی کی ہے. اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو, وہ ایک پرکاہ کے مالک بھی نہیں. سوچئے ذرا, خود ہی سوچیں. اب تو بہت کچھ سن لیا آپ نے. ہے کسی کی کو کرنی, ہے کوئی کرنی والا, بگڑی بنانے والا, کوئی نیا کو کنارے پہ لگا سکتا ہے؟ تو پھر ایک رب کو پکارنا ہے. انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے. اور سن لیں, بالفرض قبر میں گیا ہوا شخص سن رہا ہے, چلو اندر بیٹھا سن رہا ہے, تو اس کا کوئی جواب تمہیں نہیں دے سکتے. کبھی آیا جواب قبر کے اندر سے؟ اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. تم مشرک ہو گئے, اس کو تو اللہ بچا لے گا اگر اس نے خود تمہیں نہیں کہا تھا کہ میری قبر پہ آ کے پکارنا. حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف لے رہے ہیں. یہ اتنی پیاری بات ہے, تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا بتا سکتا. لوگوں, تم ہی اللہ کے محتاج اور اللہ تو غنی ہے. یہ ہے ایک ہستی جس کے آگے مسلمان غریب بنتا ہے, جھکتا ہے, شرماتا ہے, روتا ہے اور بولتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. سب کے سامنے عزت سے رہیں, اللہ کے آگے رو کے رہیں، دکھی رہیں، تڑپتے رہیں، کیونکہ ہم اس کے آگے منگتے ہیں، وہ داتا ہے ہم منگتے ہیں، وہ دینے والا ہم لینے والے، وہ حاکم ہم محکوم، اللہ ہمیں عاجزی دے دے، وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، آپ اور میں اللہ کی مجبوری نہیں ہے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ دنیا میں حکومتوں کے تختے الٹتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں، سب چلے جاؤ، کسی کے ووٹ سے میں نہیں جیتا کہ تم ووٹ نہیں دو گے تو میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو بات کیا ہے کہ لا تزر وازرہ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کو سوچئے، تین چار دفعہ یہ چیز پیچھے گزر چکی ہے، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے گا تو اس کے بار کا ایک اتنا سا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ کریں بات، دنیا میں تو آپ اپنا بیگ اٹھائیں تو 10 لوگ پکڑنے کو تیار، میں پکڑوں، میں لے لوں، میں دے دوں، وہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اتنے گناہ کریں ہم جتنے خود اٹھا سکتے ہیں، کہتے ہیں نا اتنا سامان پکڑو جو اٹھا سکو۔ آپ کہتے ہیں جہازوں میں ہینڈ کیری کے اوپر بہت سختی کرتے ہیں، کسی کو اجازت نہیں ہوتی دوسرے کا سامان پکڑے، تو آپ صرف وہ پکڑیں جو آپ خود اٹھائیں۔ تو آج میں اور آپ اس دنیا سے گناہوں کا وہ توشہ اٹھا لیں جو اٹھا کے ایک طویل دن محشر کے میدان میں چلنا پھرنا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کا پلڑا ہلکا کر دے۔ اے نبی، تم صرف انہی کو متنبہ کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ ہمیں اپنا خوف دے دے، اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ ہمیں نمازی بنا دے، اور جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنے ہی بھلائے کے لیے کرتا ہے۔ آپ کی میری صفائی ستھرائی ہمیں فائدہ دے گی دوسروں سے زیادہ، اور پلٹنا سب کو اللہ کی طرف ہے۔ نہیں مانتے نہ مانو، دھمکی ہے، اب آگے تقابل ہے، کمپیریزن دو دو چیزوں کا، کیسے دیکھیے گا۔ اور سب کے پیچھے بات وہی ہے، اللہ کو ماننے والا یا نہ ماننے والا برابر نہیں ہے، علم رکھنے والا اور بے علم برابر نہیں ہے، کیسے، اندر آنکھوں والا برابر نہیں، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہے، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے۔ آپ بھی مانتے ہیں نا اس چیز کو؟ اور نہ زندہ اور مردے برابر ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو۔ ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ان پاروں میں کتنی کثرت سے یہ ذکر آ رہا ہے۔ اب اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی آپ کو جھٹلا چکے، ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایت والی کتاب لے کر آئے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھو تو صحیح میری سزا کیسی سخت تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ایسی بات کرتے ہیں نا، میں نے پکڑا، تو ایک دم رونق طاری ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھاتا ہے، ہم نہیں کہتے کہ یہ عذاب ہے کہ پکڑ ہے، کیونکہ یہ کام نبی کا تھا، یہ پہلے بات سمجھ لیجئے گا، کیونکہ نبی کی زندگی میں جب کوئی عذاب، طوفان، زلزلہ، کچھ ایسی چیزیں آتی تھی نا، تو نبی بتا دیتا تھا یہ اللہ کی طرف سے۔ آج میرا آپ کا اختیار نہیں ہے، فرسٹ تھنگ سمجھ لیں، چاہے وہ پاکستان میں زلزلہ آئے، یا ایران میں آئے، یا ترکی میں آئے، یا امریکہ یا کینیڈا میں آئے، فرسٹ تھنگ یاد رکھیے گا، ہم اس کو ایک اللہ کی طرف سے دھمکی کہہ سکتے ہیں، وارننگ کہہ سکتے ہیں، یا ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے۔ چند تصویریں دیکھیے گا، یہ آج کل میں عمان میں ایک ہریکین آیا ہوا ہے، سمندری طوفان، یہ اس کی تصویریں، یہ دیکھیے گاڑیاں پوری کی پوری پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور آپ دیکھیے کہ یہ کئی کئی منزلہ عمارتیں کلیب ہوتی ہوئی دکھ رہی ہیں، یہ ہمارے ارد گرد ہے، بہت قریب ہے، کیا یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ اللہ بچا کے رکھے، کیا کراچی کے سمندر میں سیلاب نہیں آ سکتا؟ گوادر کے ساحل میں یہ نہیں ہو سکتا؟ ویڈیو موجود ہے آپ کے پاس؟ اس کو آن کریں ذرا، یہ دیکھیے ذرا کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیے ذرا اس کو، پیچھے سے پانی کا ریلا آ رہا ہے، یہ دیکھیے گا، اور یہ بڑی کتنی 4-5 منزلہ بلڈنگ ہے، یہ پہلے لرزے گی اور یہ اپنی جگہ سے پوری گرے گی، یہ ریئل پکچر ہے، یہ پانی ہے، اور اللہ کا یہ عذاب، آپ دیکھیں کہ اللہ پانی کو لا کے آپ کو مجھے ختم کر سکتا ہے، باقیوں کی کیا بات کرنی۔ آپ ذرا سوچئے اللہ اس وقت چاہے تو یہاں بھی یہ برپا کر سکتا اور اللہ میں بچا کے رکھے. دوسری بھی ایک اور, اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تخلقنا بعذابک وعافنا قبل ذالک. اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے نہ پکڑ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بچن سے بچا. آپ دیکھیے کہ اس طرح کی دعائیں پڑھنی چاہیے. یہ ہے وہ چھوٹا سا ریلا جو پانی کا عمان کے ارد گرد گھوم رہا ہے, چھوٹا سا ایک آپ کو وہ یہ گرداب ہے, یہ گول سا, یہ ہٹ کر رہا ہے جا کے شہر کو اور شہر ایسے لرز, وہ دیکھیے وہ پانی کے اندر گول سا, یہ وہاں جا کے ہٹ کرے گا اور سارے شہر کو اس وقت ہلا کے رکھا ہوا ہے. اب بتائیے اللہ کی قدرت بڑی ہے کہ ہماری طاقت. اللہ سے دعا کیجئے کہ ہماری آنکھیں کھول دے, اور اللہ کسی لمحے بھی یہ ہمارے ساتھ کر سکتا ہے. آپ اور میں اپنے آپ کو بھی اللہ سے محفوظ نہ سمجھیں. گناہ کرنا اور نہ ڈرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے. نیکیاں کر کے ڈرنا مسلمان کو تو یہ مطلوب ہے. صحابہ کرام تو نیکیاں کر کے اتنا ڈرتے تھے جتنا ہم گناہ کر کے نہیں ڈرتے. ہم شرک جلے کام کر کے بھی نہیں ڈرتے جتنا وہ اللہ سے کر کے جڑتے تھے. تو آپ سنیے اگلی آیتوں کو اور پھر انشاءاللہ دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے. آیت 27, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے, پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں, پہاڑوں میں بھی سفید, سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. دیکھیے مختلف رنگوں کی پانی اور پہاڑوں کی بات اللہ نے کی ہے. یہ دیکھیے اس پکچر میں آپ کو, یہ آپ کو تو ایسے لگ رہا ہوگا شاید کوئی رنگ ہے لیکن یہ اصلی پہاڑ ہے. جگہ بتا دی تو آپ نے جانے کا ارادہ کر لینا, لیکن دنیا میں ایسی جگہ موجود ہیں. بالکل ٹائی اینڈ ڈائی کی طرح جیسے کپڑا رنگا جاتا ہے نا, اس طرح ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر مائنز ہیں. اللہ نے کبھی موقع دیا تو جا کر دیکھیں. یہ دیکھیے, اور ایسے دریائیں جس کا پانی اس طرح پچرنگا ہے اور گہرے رنگ. یہ دیکھیے آپ, یہ دنیا میں زمین پہ موجود ہے. سوچیے جنت میں کیسے محل ہوں گے اور کیسے پہاڑ ہوں گے اور کیسے دریا ہوں گے. یہ دیکھیے, کیا میرے مالک نے اپنا ہر شاہکار ہمیں اس دنیا میں نہیں دکھا دیا پھر اس کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف؟ کوئی سوچے شاید بچوں نے کریون سے یہ رنگ بنائے ہیں, یہ اصلی پہاڑ ہے. آج اس دنیا میں لوگ جا کے اس کو دیکھتے, اس کو چھوتے ہیں. اسی طرح دریا بھی موجود ہیں. اللہ اکبر, کہیے ایک دفعہ اللہ اکبر. اللہ میں اپنی قدر کی توفیق دے. اور اسی طرح انسانوں اور جانور اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں. حقیقت یہ کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں. آپ کا دل ڈرا؟ انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ سے ڈرتے علم والے ہیں. اصل میں عالم کی یہ تعریف ہے, جتنا آپ علم لیتے جائیں گے نا آپ کو اللہ کی خشیت اور اس کا خوف اور اس سے محبت بھی اتنی زیادہ محسوس ہوگی. بہت سارے لوگ ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں لیکن اس کو جانتے بھی نہیں. تو اللہ کو دعا, اللہ سے دعا کرتے ہیں میں حقیقی علم لینے والا بنا دے. بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے. اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر کر دے. آپ دیکھیے کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء, کسی کو اگر خود کو عالم کہلوانا ہے نا تو پہلے اللہ کی خشیت پیدا کرے. صرف کتابوں کا بوجھ اٹھانے سے کوئی عالم نہیں بنتا. علم کی اتنی شان تھی امت مسلمہ کے اسلاف کے دلوں میں کہ اس کی چند چیزیں دیکھ لیجئے. تعلیمی میدان میں مسلمانوں کے شاندار کارنامے. پہلا سکول دینی تعلیم ابن خلدون اپنے مقدمے میں بیان کرتے ہیں. یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن میں بچوں کو ہدایات اسلام کی علامت ہے. مسلمان ان ہدایات پر عمل کریں کیونکہ اس سے دلوں میں اسلام کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے, اور اس عقیدے سے متعلق دلائل وہی ہیں جو قرآن کی آیات اور نبیوں کی روایات سے لیے گئے. کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ یعنی علم کا سارا سورس قرآن سے لیا گیا. اسلام میں عورتوں کی تعلیم پر بہت اہمیت دی گئی. حضرت عائشہ اپنے دور کی معروف عالمہ تھی. مسلمانوں نے سائنسی علوم کا عربی میں ترجمہ کیا, مسلمانوں نے الجبرا ایجاد کیا, الخوارزمی نے عربی نومیریکل بنائے, الکاشنی نے کمپیوٹر مشین ایجاد کی. مسلمانوں نے 13ویں صدی میں ایک سائنسی ادارے کے طور پر پہلی عمارت بنائی. ابن الحیثم نے کیمرا آبسکر ایجاد کیا. آج کیوں نہیں ایجادیں ہو رہی؟ لاخ و لاحب میں کھو گئی امت, خرافات میں کھو گئی امت. اللہ آج بھی ہمیں کام کرنے والا بنائے, اور اگلا سیل فون ہم بنائیں, اگلی گاڑی ہم بنائیں, اگلی ٹیکنالوجی ہم مسلمز کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے, ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کمن. آج کے جوان کو ستاروں پہ کمندے ڈالنے کی ضرورت ہے. ہم بیٹھ کے گھنٹوں بیکار چیزیں ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں. اللہ ہماری اصلاح فرما دے. جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں, یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا. کتنے لوگ اس بزنس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ اللہ ہم سب کے شیئرز ڈال دے. اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا, پہلے تو خود سے پوچھیں, ہم نے اپنا سب کچھ کھپا دیا اس تجارت میں؟ جو چیز باہر ہے اس کو بھی اندر لے آئیں, اللہ قبول کر لے گا. آپ کا سارا مال انویسٹ ہوگا, یوز نہیں ہوتا, انویسٹ ہوتا ہے اس رستے میں, تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور قدردان ہے. اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کی قدر کر لے. اے نبی, جو کتاب ہم نے آپ کی طرح وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے, تصدیق کرتی ہوئی آئی ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئیں تھی. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے. اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح کر دے, بہت ضرورت ہے ہم سب کو اپنے اعمال کی اصلاح کی. اب آگے امت مسلمہ کی خوبی اور تین قسم کے لوگ. انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر بھی آپ کو بھیجیں گے, اس پہ لیکچرز بھی موجود ہیں. قرآن تو آپ کو مجھے مل ہی رہا ہے اور چند دن میں پورا ہو جائے گا. اس کو پڑھنے کے بعد کیا کام کرنے ہیں وہ تین میں سے ایک گروہ میں ہم ڈھل جائیں گے اور اللہ میں پہلے گروہ میں ڈال دیں, کیونکہ آج کتاب کا ورثہ آپ کو مجھے مل رہا ہے. فرمائے, پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا. کون ہے یہ؟ آپ بھی ہیں اور امت مسلمہ بھی ہیں. آپ کو پورے شہر میں سے اللہ چن کے لے آیا. کتنے لوگ اس پہ خوش ہیں کہ آج چنیں گے؟ اللہ آپ کو چنا رکھے. اب کیا ہوگا؟ یہ رمضان کے بعد کی گھڑی ہیں, دورہ قرآن کے بعد کیا ہوگا اپنا مقام ڈھونڈتے ہیں. اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے, یعنی واپس پلٹے گا اور اسی نفس کے حوالے کر دے گا اپنے آپ کو, اور اللہ نہ کرے حلال حرام کا فرق مٹ جائے, نمازیں پھر ختم ہو جائیں اور سب کچھ چل پڑے. دوسرا اور کوئی بیچ کی راستے میں ہے, کوئی راستے میں رہے گا, یعنی کچھ اچھا کچھ برا, لیکن اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے. یہی بہت بڑا فضل ہے. یہ کون ہے؟ جو بھی اس سلسلے کو کبھی منقطع نہیں کریں گے, وہی کہ اس نور کو اپنے دلوں پہ ڈالتے رہیں گے. اللہ آپ کو اور مجھے اس گروہ میں شامل کر لے. تو یہ کتاب کے ورثہ کی تین قسمیں ہیں. یاد رکھیے, آپ نے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کے بہترین وارث بننا ہے. نبی کا سب سے پیارا تحفہ یہ قرآن تھا. آج اس کو نہیں پڑھتے اور نبی کے نام پہ نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں. اور آگے جا کے کیا ملنا ہے؟ ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے. وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا. وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا اور وہ کہیں گے, شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا. امیجن کریں جب آپ کے پاؤں جنت میں لگیں گے اور آپ یہ دعا پڑھیں گی, الحمدللہ الذی, پیچھے تو سورۃ اعراف میں پڑھا تھا نا, شکر کریں گے. یہاں کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اسخبن الحزن. حقیقت ہے کہ اس دنیا سے جنت میں جانے کے راستے میں بڑے غم ہیں, جنت میں جانے کے بعد کوئی غم نہیں ہوگا. یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, مومن کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہے. یہ مسلم کی روایت 250. آپ نے فرمایا, جو مرد یعنی دنیا میں حریر و ریشم پہنے گا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنایا جائے گا. تو اپنے بیٹوں کی روسل کی شیروانیاں اور پیور سلک کے کپڑے بنانا چھوڑ دیں, چاہے دولہا کے نام پہ زیور سونے کی انگوٹھی. آج دنیا میں دولہا کو انگوٹھی پہنا دیں سونے کی, جنت میں محروم. بخاری کی روایت ہے 5834 نمبر کی. فرمایا, یہ ریشم کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور تم مومنوں کے لیے آخرت میں ہے. بخاری کی روایت 5831 نمبر کی ہے. تو اپنے رسم و رواج کو, اپنے اتوار کو نان اسلامک چیزوں سے بچانا ہے ہم نے انشاءاللہ. جنت میں جا کر اور کیا کریں گے؟ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا, اب اس میں یہاں ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے نہ تھکن لاحق ہوتی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے, نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں, نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہے. کہیے اللہ ہم سب کو اس کفر سے بچا لے, اور جو کر رہے ہیں ان کو بھی اسلام پہ لے آ. وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے تھے. انہیں جواب دیا جائے گا، کیا تم کو ہم نے عمر نہ دی تھی؟ اپنے اوپر لیں. اور روایت میں تھا جس کو 60 سال کی عمر مل گئی اس کا تو عذر بڑا سخت ہوگا، کوئی عذر نہیں چلے گا. کہا تمہیں عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبہ کرنے والا بھی آ چکا، اب مزہ چکھو ظالموں کا، یہاں کوئی مددگار نہیں. بے شک آسمان و زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے اللہ واقف ہے، وہ تو سینوں کے بھید تک کو جانتا ہے، وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا. اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا ببال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے. کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں. اے نبی، ان سے کہو، کبھی تم نے دیکھا اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ سوچیے کتنا سوال ہے، عقل پہ ہتھوڑے برسانے والا. مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کیا شراکت ہے؟ کیا کچھ انہوں نے؟ نہیں کیا. پھر ان کے نام کے کیوں چڑھاوے چڑھاتے ہو؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو، کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دے دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہو؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں. اللہ امت کا شرک ختم کر دے. حقیقت یہ کہ اللہ ہی ہے جو آسمان و زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں. بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس قیامت نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کوئی چیز میں اضافہ نہ کیا. آج بھی لوگوں کی اکثریت یہی کرتی ہے، پہلے کہتی رہتی ہے کوئی حق بتائے حق بتائے، اور جب حق آتا ہے تو بھاگنے لگتے ہیں کیونکہ حق کے تقاضے نہیں پورے کر پاتے. فرمایا یہ زمین میں اور زیادہ تکبر کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں. اب کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ ڈانٹ ہے. پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ عذاب آئے تھے، پکڑ ہوئی تھی. یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے. کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں؟ کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے. اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب آخری آیت سورت کی، اگر کہیں یہ وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب وہ وقت پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا. دیکھیں پوری سورت میں اللہ کی خوبیاں اور آخر میں اس کی پکڑ کی دھمکیاں. اللہ ہماری نجات کر دے. چند آیتیں سورت یاسین کی ہے، اصل میں سورت یاسین ہم کل پڑھیں گے. اپنی دوستوں کو دعوت دیں کیونکہ سورہ یاسین سے لوگوں کو بڑی محبت ہے. آج ہمارا حال کیا سورہ یاسین سے متعلق سن لیجئے. تو نے قرآن مجید سے ہدایت لینا چھوڑ دیے، قرآن کی آیتوں سے تجھے بس اتنا ہی کام رہ گیا کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کر بیٹھ گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی. مجھے تو افسوس تجھ پر ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ زندگی دیتا ہے، اس سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا. جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا، کاش اسی قرآن سے تو جینا بھی سیکھ لیتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. اللہ کے نام سے جو مہربان ہے. یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو اور سیدھے راستے پر ہو، یعنی پریشر میں آ کر گھبرانا نہیں، اور یہ قرآن غالب و رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے. ہم نے ان کے گردنوں میں توک ڈال دیے جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے ہوئے، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کی اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا، ان کے لیے یکساں ہے. تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہ مانیں گے. تعصب کے پردے، کل بات کریں گے ان آیتوں میں انشاءاللہ. تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدا رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو. اللہ میں بن دیکھے ڈرنے والوں میں شامل کرے. ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں. ہر چیز کو ہم نے کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے، اعمال نامہ. اللہ کے نبی نے فرمایا، جب انسان مرتا ہے اس کے عمل منقطع ہوتے ہیں، مگر تین چیزیں: علم جس سے نفع اٹھایا جائے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، اور صدقہ جاریہ جو بعد میں باقی رہے. مسلم کی روایت 1631. اللہ ہمیں ان تینوں کاموں میں آگے بڑھنے والا بنا دے. انہیں مثال کے طور پر ان بستی والوں کا قصہ سناؤ جب کہ اس میں رسول آئے تھے. اللہ نے ہر دور میں رسولوں کی آمد کا سلسلہ جاری رکھا. ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا، ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. بستی والوں نے کہا، تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدا رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو. دیکھیے لوگ کیسے نبیوں کے منہ پہ آتے تھے. رسولوں نے کہا، ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. بستی والے کہنے لگے، ہم تو تمہیں اپنے لیے فالے بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے، اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. دھمکیاں. رسولوں نے جواب دیا، تمہاری فالے بات تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کرو. جب قریب والے جھٹلاتے ہیں نا، اللہ دور سے مدد لے آتا ہے. پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. تو یہ تھا 22واں پارہ. انشاءاللہ سورہ یاسین کی خوبیاں اور اس کے ابتدائی حصے پہ کل بات کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و توب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و توب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.